نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، استقبال ماہ رمضان، رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر یہ نشست آج کی مقرر ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں تنبیہ فرمائی، ترغیب فرمائی، فضائل بیان فرمائے، خصوصیات بیان فرمائی. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت میں وہ مضمون موجود ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا رمضان سے ایک دن پہلے، اور پھر اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ یہ سایہ فگن ہے، تم پر آ رہا ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے اور برکت والا ہے. شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے. برکت کے اصل معنی بڑھنے کے ہیں، زیادہ ہونا، بڑھنا. جتنا فائدہ اس چیز میں ہوتا ہے اتنا پورا ملنا، اور مزید اور زیادہ مل جانا کسی بھی چیز میں. $10 کا جو فائدہ ہونا ہے اگر پورا ہوا، اس میں ویسٹ نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا کچھ بھی، وہ بھی برکت میں آئے گا. اور اگر دس کے بجائے $15 کا کام اس میں ہو گیا، $20 کا ہو گیا، اور اچھی بات ہے، برکت میں بڑھنے کا ہوتا ہے. ادھر یہاں کمرے میں اندر پڑھ لو. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو برکت کا ہی ہے. ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض پر بڑھ جاتا ہے، فرض کا 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. سونا برکت ہے، کھانا برکت ہے. تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. کتنا پیارا مذہب ہے، برکۃ کھایا کرو، کھاؤ. کھانے کی ترغیب آپ کو کسی مذہب میں ملے گی نہیں، اس میں ہے، کھاؤ، سحری کھاؤ، پھر یہ بھی ہے، برکت، برکت بھی ہے اس میں. عام دنوں میں جو آدمی کھانا کھاتا ہے تو ذہن میں یہ ہے کہ میں جاب کو جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا تو جاب کیسے کروں گا. رمضان میں جب آدمی سحری میں کھانا کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو روزہ کیسے رکھوں گا. تو عبادت کے لیے کھاتا ہے، اور اصل برکت یہی ہے کہ آدمی عبادت کے لیے کھائے، تصحیح نیت پائی جاتی ہے وہاں پہ. پھر جب آدمی اٹھتا ہے تو کوئی دعا بھی کر لیتا ہے، کوئی استغفار بھی کر لیتا ہے. جب آدمی اٹھتا ہے تو فجر تو پھر پڑھ ہی لیتا ہے. برکت ہی برکت ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے سلسلہ اس کا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا مہینہ ہے. پھر لیلۃ القدر ہے اس میں، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کتنی برکت ہے اندازہ فرمائیے. اس کے روزوں کو اللہ پاک نے فرض فرمایا ہے، اس کے قیام کو اللہ نے زائد علی الفرض واجب فرمایا ہے، یعنی سنت موقعہ ہے، عملا واجب ہے. تطوع جو ہے ہر جگہ نفل کے معنی میں نہیں بولا جاتا، زائد علی الفرض کے معنی میں، جو پہلے سے سابقہ فرض چل رہا تھا اس میں اضافہ ہے. شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، برداشت کا مہینہ ہے، اور برداشت کا بدلہ جو ہے نا جنت ہے. جتنا آدمی صبر سیکھتا ہے اتنی جنت بنتی رہتی ہے. صبر ایمان کی صفت ہے، ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. جتنی ایمان کی صفت بنے گی اتنے جنت کے درجات بنیں گے. شکر بھی ایمان کی صفت ہے، صبر بھی ایمان کی صفت ہے، اور یہ صفات ایمان جو ہے یہ بولنے سننے سے تعلق نہیں رکھتے، یہ بھگتنے سے تعلق رکھتے ہیں، برتنے سے تعلق رکھتے ہیں، پریکٹس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی پریکٹس چاہیے، پریکٹیکل ہے یہ. صبر جو ہے، میں صبر پہ تقریر کروں میں صابر نہیں ہو گیا، آپ صبر پہ سنتے رہے، گھنٹوں سنتے رہے، آپ صابر نہیں ہو گئے. چیز جتنی دیر سننا پڑا اتنی دیر تو صابر ہوئے آپ، طبیعت نہیں چاہ رہی تھی پھر بھی سنتے بیٹھے ہوئے. واقعہ صبر کی حقیقت نہ بولنے سے تعلق رکھتی نہ سننے سے تعلق رکھتی، شکر کی حقیقت نہ بولنے سے ہے نہ سننے سے. صفات ایمان ہے، ایمان کا محل قلب ہے، تو صفات ایمان کا محل یعنی ان کی جگہ بھی دل ہے. دل میں وہ صفت صفت کی حیثیت سے آتی ہے، عمل کی وجہ سے، مشق کی وجہ سے. تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے جتنا لمبا روزہ ہوگا اتنا اچھا صبر ہوگا. مجاہدہ پیش آ گیا، چھوٹا ہو گیا وہ بھی مہربانی اللہ پاک کی کہ وہ چھوٹے پہ زیادہ ثواب دے رہے، زیادہ ہو گیا تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں، وہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ، برداشت کرنا ہے، برداشت سیکھیں گے. اور جس نے حکم دیا ہے وہ صبر بھی دے گا. پھر کنسیشن کے چکر میں نہیں جانا، یار لمبا روزہ ہے، مفتی صاحب کچھ نکالو یار، راستہ جاپ میں دشواری ہو رہی ہے، نکالو کچھ. کوئی فتوا اتوا نہیں نکلتا کیا؟ فتوے کی ایک خصوصیت ہے، ایک غلط آدمی فتوا دے گا، ایک غلط فتوا کوئی دے دے، وہ سب کے نزدیک قابل قبول ہو جاتا ہے. دس صحیح مفتی فتوا دیں تو وہ دس کے نزدیک ہی قابل قبول ہوتا ہے. ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا وان یرو سبیل الغی یتخذوہ سبیلا. یہودیوں کی صفت بیان فرمائی کہ اگر ان کو سیدھا راستہ کوئی بتائے تو کوئی اختیار نہیں کرتا تھا، غلط راستہ کوئی بتا دے تو سب اختیار کرتے تھے، مولانا صاحب بول رہے ہیں، مولانا صاحب بول رہے ہیں، حالانکہ وہ یہودی عالم بھٹکاتے رہتے تھے ان کو. صبر تو صبر ہے، اللہ پاک کا حکم جیسے ہے، زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا زیادہ ٹھہر جائیں گے، دیر سے پڑھنا پڑ گیا دیر سے پڑھیں گے، دیر سے کھولنا پڑ گیا دیر سے کھولیں گے، جلدی ختم کرنا پڑ گیا جلدی ختم کریں گے. آدھے گھنٹے میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ روزہ آگے پیچھے، نماز آگے پیچھے کرنے میں، روزہ آگے پیچھے آدھے گھنٹے میں کرنے میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑتا. مگر اس کی وجہ سے رسک آ جاتا ہے، آدھے گھنٹے کم میں پاسیبل ہے کہ ہو گیا ہو، پاسیبل ہے کہ نہ ہوا ہو، آدھے گھنٹہ دیر میں شور ہے کہ ہو گیا، کون سا زیادہ بہتر ہے عقل مند کے واسطے؟ شورٹی والا راستہ زیادہ بہتر ہے، شک والا تو نہیں. کسی صاحب نے آپ کے گھر میں بچوں کو لا کے بریانی دے دی، ایک نے کہا اس میں زہر ہے، ایک نے کہا نہیں ہے. تو جس نے کہا نہیں ہے ایک وہ رخ ہے، جس نے کہا زہر ہے وہ بھی ایک رخ ہے. اگر کھایا اس نے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کھا لیا اور اس میں زہر ہے تو کون رسک لیتا ہے اس کا؟ ایسے کھانا کھلائیں گے اپنے بچے کو؟ نہیں کھلا سکتے، تو آپ کیوں کھاتے بھائی؟ رسک والا کام. نماز خطرہ مول لینے کی چیز نہیں ہوتی کوئی، کہ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد نماز کا وقت چل رہا ہے بھائی، آدھے گھنٹہ دیر سے نماز پڑھو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن آدھے گھنٹہ دیر تک کھاتے رہو گے تو روزہ تو خطرے میں پڑ گیا نا. آدھے گھنٹہ دیر سے نماز پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آدھے گھنٹہ پہلے نماز پڑھ لو گے تو خطرے میں تو آ گئی نا نماز. تو نماز روزہ کوئی خطرہ مول لینے کی چیز ہے نہیں ہے. اس لیے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وہ صبر ثواب الجنہ، شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ ہے. ہمدردی کرو، غم خاری کرو. جب اپنے کو بھوک لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھوکے پہ کیا گزر رہی ہوگی، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے پیاسوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. درد کی صحیح فیلنگ ہوتی ہے، جذبات کی احساسات کا صحیح احساس ہوتا ہے. یہ غم خاری کا مہینہ ہے. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایمان والے کی روزی اس میں بڑھ جاتی ہے. یہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کو نہ ہو ویسا نہیں ہے, جس کو کھانا بہت کھانا ہو وہ روزہ رکھے. شارون یزاد فی رزق المومن, پوری دنیا اس کا تجربہ کرتی ہے, مشاہدہ کرتی ہے کہ دیکھو رمضان کی کیا حالت ہوتی ہے. پکوڑے ہیں, دہی بڑے ہیں, بریانی اور یہ اور مٹن اور چکن اور فلاں اور فلاں, شربات مشروبات حلوے, کسی چیز کی ہر جگہ بہتات ہی بہتات رہتی. یزاد فی رزق المومن, ایمان والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے اس کا ایک مطلب اور بھی نکلا, وہ مطلب یہ نکلا کہ ہم لوگ کتنے ہی گنہگار, صحیح بہت گنہگار ہیں ہم لوگ, کتنے ہی گنہگار ہیں لیکن ہیں ایمان والے, تبھی تو ہمیں ملتا ہے بہت رمضان میں. ہمارا ایمان والا ہونا معتبر ہے, کنسیڈر ہے, تبھی تو مل رہا ہے زیادہ رمضان میں. کہاں اتنے پکوڑے وکوڑے ملتے تھے, زیادہ پکوڑوں کا, حلووں کا, حلیم کا, حریص کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا روزہ, ہمارا ایمان کسی نہ کسی درجے میں صحیح, گنہگاری کے ساتھ, خطا کاری کے ساتھ, قصور کے ساتھ, کوتاہی کے ساتھ ہے. حدیث میں ہے کہ شارو یزاد فی رزق المومن, ایمان والے کے روزے میں اضافہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہو جاتی ہے, قوت بڑھ جاتی ہے. خود عمل کرو, پورا دن بھر روزہ رکھا اس کا ثواب ملے گا. کسی روزے دار کو افطار کرا دو اس کا پورا ثواب تمہیں مل جائے گا. من فطر فیہ صائما, ایک لمبی حدیث ہے یہ, مولانا صاحب آپ کو سنائیں گے یا سنا بھی چکے ہوں گے, ہو سکتا ہے یا اور آئندہ کے اس میں پروگراموں میں حدیث شریف آئے گی تفصیل کے ساتھ. میں وہ تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا. غرض یہ ہے کہ استقبال ماہ رمضان جو ہے, یعنی پریپریشن اور مائنڈ بنانا. امریکہ میں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں, مائنڈ بناتے ہیں یا مائنڈ چینج کرتے ہیں. مائنڈ چینج کرنے کی بھی بیماری بہت ہے یہاں پہ. نیا جوتا لایا, دو چار دن پہن کے مائنڈ چینج کر لیا. نیا کمپیوٹر لایا, دو چار دن استعمال کر کے مائنڈ چینج کر لیا. شادی کے کپڑے لایا, شادی میں جا کے آگے, شادی میں ولیمے میں جا کے آگے مائنڈ چینج کر لیا, کپڑے واپس کر دیے, شادی بھی ہو گئی. پہلے پہلے تو سنا بہت ہوا یہاں پہ, اب اتنا نہیں ہو رہا ہے. مائنڈ بنانا, دماغ بنانا, ذہن بنانا. تو ابھی سے رمضان المبارک کے واسطے ذہنی طور پر پریپیئر ہونا کہ مجھے یہ کرنا ہے, انشاءاللہ یہ کرنا ہے. اگر اللہ نے زندگی دی, اللہ نے برکت دی زندگی میں, پہنچا دیا رمضان تک, دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ پہنچا دیجئے اور اس کے برکتوں سے مالا مال فرمائیے. دعا بھی کرتے رہنا پڑتا ہے, ساتھ ہی ساتھ پلاننگ کرنا ہے, ذہن بنانا ہے. استقبال اصل یہی ہے. اور عملی طور پر بھی کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کر دینا, نفل میں اضافہ کر دینا, تسبیحات میں اضافہ کر دینا, روزوں میں اضافہ کر دینا. شعبان میں روزوں کی کثرت ہوتی ہے. صرف یہ کہ نصف شعبان کے بعد روزوں کی ممانعت بھی بعض روایتوں میں ہے. مقصود یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے پہلے رکھ لینے کی وجہ سے رمضان کے روزے ڈھیلے پڑ جائیں, اسی میں کمزوری آدمی کو محسوس ہونے لگے, بوجھ ہو جائے, برڈن ہو جائے. یہ ہے کہ اعمال کی کثرت ابھی سے شروع کر دینا, چونکہ عمل عمل کو کھینچتا ہے, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے, نیکی کی توفیق توفیق میں اضافہ کرتی ہے. نیک کام کرنا نیک کام کو بڑھائے گا آپ کے, جیسے برا کام کرنا برے کام کو بڑھاتا ہے. برا برائی کو کھینچتا ہے, نیکی نیکی کو کھینچتا ہے. اردو سمجھ لیتے ہو؟ اچھا ماشاء, ہاں آپ کو پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں کیسا سمجھتے ہیں. ایک صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, کسی سے سن لیا انہوں نے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. میں نے کہا نا ابھی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے, تو کسی نے ان سے کہا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو اس نے سوچا یار آج کل پیسے بہت کم ہیں, چلو کچھ پیسہ کھینچتے ہیں. تو جا کے دیکھا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, بہت سارے پیسے رکھ لے کے, چونکہ وہ لوگ رکھ کے اس واسطے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ڈالنے کی جگہ ہے. اس نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ کھینچتے ہیں, اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں. تو اپنے جیب میں سے اس نے پیسہ ڈالا, اس میں پھینکا. اب انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ میرا پیسہ اس کو کھینچے گا, یعنی آئے گا مجھے. تھوڑی دیر ہو گئی اور تھوڑی دیر ہو گئی, کھڑا ہوا ہے, کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار میں نے ایک بڑوں سے جملہ سنا تھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, تو میں پیسہ ڈالا تاکہ وہ کھینچے. کہنے لگا نہیں جاؤ, کھینچ چکا ہے پیسہ پیسے کو. وہ جو اس کا پیسہ تھا رکھا ہوا, اس نے کھینچ لیا دوسرے کا پیسہ. کہنے لگے جاؤ پیسہ پیسے کو کھینچ چکا ہے. ایسے ہی نیکی جو ہے نیکی کو کھینچتی ہے. تو رمضان المبارک کے اعمال ابھی سے کرنا شروع کر دینا, رمضان المبارک کے اعمال ابھی سے کرنا شروع کر دینا, تاکہ یعنی اعمال کرنے سے مراد اعمال خیر, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر ہے, استغفار ہے, توبہ ہے, نوافل کی کثرت ہے, صدقات ہیں. بعض بزرگوں کا یہ بھی معمول دکھنے ملنے سننے میں آتا تھا کہ وہ زکوٰۃ بھی شعبان سے ہی نکالنا شروع کر دیتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی رمضان میں تو 70 گنا زیادہ ہے, تبھی سارے لوگ اسی وجہ سے رمضان میں ہی نکالتے ہیں. تو کہنے کہ 70 گنا ثواب زیادہ لینے کے لیے میں غریب مسلمانوں کو روکنا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں جیسے میرے پاس برکت ہے ان کے گھر بھی ہو جائے برکت. کیسی سوچ ہوتی تھی, اور یہ سوچ کا ثواب کتنا زیادہ ہے آپ اندازہ کریں. 70 گنا کیا ہو, 70 ہزار سے بھی بڑھ جائے گا اس کا ثواب. کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی غمخاری میں یہ سوچنا کہ جیسے رمضان میں برکت میرے گھر میں آئے, دوسرے کے گھر میں کیوں نہ جائے, میرے مسلمان بھائی کے گھر میں کیوں نہ جائے. اس لیے میں ابھی شعبان سے ہی اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. یہ بعض بزرگوں کا معمول ملتا ہے. اس لیے استقبال ماہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا پریپریشن, تیاری, ذہنی طور پر تیاری, عملی طور پر تیاری, اور رمضان کو صحیح استعمال کرنا, رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھانا, روزہ صحیح ہو جانا, قیام صحیح ہو جانا, تراویح صحیح ہو جانا. اور صحیح کا مطلب ہے علماء کی تشریح, جس کو صحیح کہتی ہے وہ صحیح. قرآن میں ہے جو کچھ بھی ہے, حدیث میں ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن قرآن و حدیث میں کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا, اس کا عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے وہ بالکل صحیح ہو جانا. حلال کھانا, افطار حلال سے ہو, سحری حلال سے ہو, کنفرم حلال سے. جس آدمی کے مال میں مشتبہ چیز ہو اس سے بھی افطار اور سحری کا اہتمام وہ نہ کرے, یہ تک لکھا ہے فقہ نے. جس آدمی کی آمدنی میں صحیح غلط دونوں ہیں, وہ کیسا حلال غذا کرے, حلال سحری کھائے گا, حلال افطار کرے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, فرمایا اس کا بھی حل ہے, جس کا مال مشتبہ ہو اس کا بھی حل ہے کہ وہ حلال افطار حلال سحری کیسے کرے گا. فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ کسی سے قرضہ لے لے, اور قرضہ لے کے رمضان کا غلہ گھر میں ڈلا لے, تو قرض سے حاصل شدہ مال اس سے جو افطار کریں گے آپ, جو سحری کھائیں گے وہ تو پیور حلال ہے. پھر جو اپنی کمائی ہے اس سے قرضہ ادا کر دیں, قرضہ جو ادا کر دیں گے آپ تو اپنی کمائی سے کریں گے, جو آپ کی جاب کی سیلری ہے جو بھی ہے, لیکن جو آپ کھا رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, چونکہ وہ تو آپ نے قرضہ لے کے لیا ہے. اگر کسی کے پاس ہو مشتبہ تو مسئلہ ہے, یا کسی کو حلال میسر نہیں ہے تو ہے, ڈاؤٹ فل ہے تو ہے. بزرگوں کے پاس مخارج شرعی ہوتے ہیں, شرعی راستہ, جیسے ہر ہائی وے کو ایگزٹ ہے نا, ایسے شریعت میں بھی بہت سی ایگزٹس ہیں قانونی, لیگلی, وہ اس کو مخارج شرعی کہتے ہیں. ناجائز ہیلا نہیں ہے, مکاری نہیں ہے, مکاری نہیں کہلاتی ہے, یہ جائز راستے ہوتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے بزرگان دین کو پتا ہوتا ہے اس کا, ہر چھوٹے موٹے مولوی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ مخارج شرعیہ کا. حضرت خواجہ حضرت شیخ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غوث ہونا ایک غوث بزرگوں کے ایک مرتبے کا نام ہے, ایک درجے کا نام ہے. جو معلوم ہوا تھا وہ اسی بات سے ہوا تھا کہ انہوں نے ان سے ایک صاحب ایک زمانے میں قسم کھا لی. قسم اس نے یہ کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا تو میری بیوی کو طلاق. تو عبادت کرتا نہ کرتا لیکن تیری بیوی پہ ظلم کرنے کا کیا مسئلہ تھا, یہ بابا کھا لیا, قسم تو قسم ہے. نہ میں ایسی عبادت کروں گا جو کوئی دنیا میں نہ کرے, اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میرے بیوی کو طلاق. اب جس مفتی صاحب کے پاس جائیں, مفتی صاحب بولیں کہ تیری بیوی کا بچنا مشکل ہے, روزہ رکھے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو روزہ رکھ رہا ہوگا, نماز پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی نماز پڑھ ہی رہا ہوگا, ذکر کرے گا تو کوئی نہ کوئی ذکر کر ہی رہا ہوگا, صدقہ کرے گا تو کوئی نہ کوئی صدقہ کر. کیسے حکم لگائیں گے کوئی نہیں کر رہا. سب علماء نے کہا کہ نہیں, تیری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی, اب کوئی شکل نہیں ہے, عاجز ہو گیا. کسی نے بتا دیا کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں, ذرا ان سے جا کے پوچھ. تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا. کہنے لگے ہاں ہے, اس کا تو راستہ ہے, ہو جائے گا اس کا انتظام, بے فکر رہو, نہیں پڑے گی تیری بیوی کو تلا. وہ اچھل گیا. کہنے لگے حضرت ضرور بتا دیجئے, میں نہیں چاہتا, وہ تو بس نکل گئی میری منہ سے قسم. کہنے لگے مطاف چلے جاؤ, دو تین آدمی اس کے ساتھ چلے جاؤ, بیت اللہ کو چلے جاؤ, اور یہ بولو اس نے ایسی قسم کھائی ہے, برائے مہربانی سب لوگ ٹھہر جائیں, اس کو طواف کر لینے دو اکیلے, برائے مہربانی اس نے قسم کھائی ہے, اس کو اپنی قسم پوری کرنی ہے, دو چار منٹ کے لیے, پانچ منٹ میں, پانچ منٹ سے بھی کم میں ہو جاتے ہیں طواف, اگر بالکل مطاف خالی ہو تو. طواف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو سوائے جب قسم ہوتی ہے تو اس کا اطلاق صرف انسانوں پر ہوتا ہے, فرشتوں وغیرہ پہ نہیں ہوتا, تو سوائے اس کے کوئی اور بندہ ہو گئی اس وقت میں جو طواف کرے, قسم پوری ہو گئی, بیوی کو طلاق ہونے سے بچ گئی. تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ہے ہر کجا ہنگامہ عالم بوت رحمت للعالمین ہم بوت, جب کوئی مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوگا یہ حل کرے گا. یہ مخارج شرعی کہتے ہیں ان کو. حضرت تھانوی بھی کچھ اسی ٹائپ کی چیز تھے, اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے مال میں مشتبہ مال ہو اس کے لیے کیا صورت ہے کہ وہ حلال سے افطار کرے, حلال سے سحری کھائے, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرضہ لے لے, قرضے سے افطار خرید لے, قرضے سے سحری خرید لے, پھر وہ قرضہ اپنی کمائی میں سے ادا کر لے, قصہ ختم, مال تو پاک ہو گیا, یہ کھانا تو صحیح ہو گیا. اچھا جیسے اپنا کھانا صحیح ہے, صحیح ہونا چاہیے, سحری صحیح ہونی چاہیے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا, ایسے ہی دوسرے کے پاس جب آپ کھانا کھائیں تو بھی ایسے ہی کنفرم صحیح ہونا چاہیے. وہ مساجد میں اس معاملے میں اتنی گڑبڑ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, چونکہ میں بھی ایک عرصے سے ہی ہونا یہاں پہ, مجھے خوب اندازہ ہے, ہر کوئی کھانا لا رہا ہے, ہر کسی کا کھانا کھا رہے ہیں, ارے مسلمان ہے یار کھاؤ, مسلمان غلطی نہیں کر رہا کیا آج کل؟ مسلمان غلطی کر رہے ہیں تو کیا کریں گے, اگر ایسا ماحول ہوتا کہ مسلمانوں کے پاس غلطی نہ پائی جا رہی ہوتی اس بات کی تو کوئی بات نہیں تھی, کنفیوژن بہت ہے ایسے وقت میں, تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی احتیاط کر لے. اپنی مسجد میں اصول بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو, کہ بھائی ہم فلاں جگہ کا کھائیں گے, اگر آپ کو نان ویج لانا ہے تو فلاں جگہ کا لائیے, دوسری جگہ کا حلال حرام نہیں بولتے ہم, حلال ہی ہوگا ہم کیوں بولیں, مگر ہم کو نہیں ہے تصدیق اس کی, وی آر ناٹ شیور, ہم دوسرے پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ تو غلط ہے, باقی ہمیں کنفرم طریقے پہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ کا صحیح ہے, تو بھائی تو اگر فلاں جگہ کا لائے گا تو ہم کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے, اگر تجھے ہمیں کھلانا ہے تو, نہیں تو ویج کھلاؤ,
ہم گوشت منع کر
دیتے, یہاں پہ منع ہی ہے, یہ لوگ کتنے گوشت ہی منع کر دیا مولانا نے, بھائی ہمارا کیوں نقصان کرتے ہو, صحیح انتظام کرو. مطلب اس قسم کا یہ مثلا یہ مولانا بیان کر رہے ہیں نا, یہ برا ماننے کی چیز نہیں ہے, یہ احتیاطی پہلو ہے, صحیح چیز ہے یہ. اچھا ہم لوگ یہاں مسجد میں تو آ کے یہ کر لیتے ہیں, جب اپنے خاندان والوں میں دعوت ہوتی ہے تو وہاں احتیاط نہیں کر پاتے, اب وہاں مسئلہ کیا آتا ہے, قطع رحمی اور صلہ رحمی کا آ جاتا ہے کہ یار خاندان والوں سے کون لڑے گا, اور پھر یہ ہے کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے پوچھیں گے کہ حلال ہے حرام ہے, تو غصہ تو آپ کو بھی آئے گا, آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کو اچھا لگے گا, تو دوسرے کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے, دوسرے سے بھی پوچھنا غلط ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, پہلے سے ہی احتیاط کریں. آپ دعوت ہے آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کہ ہم فلاں دکان کا کھاتے ہیں, نہیں ہم بھی حلال ہی کھاتے ہیں, نہیں ہم آپ یہی کریں کہ آپ بھی حلال ہی کھاتے ہیں, لیکن ہم وہاں کا کھاتے ہیں, اگر آپ کو کھلانا ہے تو آپ ہمیں وہاں کا کھلا دیجیے, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یا پھر آدمی جائے اور گوشت وغیرہ کھانے سے احتیاط کر لے, کیا ضروری ہے کہ ہر وقت آدمی گوشت کھائے ہی کھائے, ویج وغیرہ کھا لے, یا معذرت کر دے, اس کی رعایت سے اپنے دین کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے, خاندان والے کی رعایت سے اپنے دین کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں, یہ ایک مسئلہ ہے ذہن میں یاد رکھو. صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ جائز ناجائز سب کر کے اس کا دل رکھو, صلہ رحمی اس بات کا نام ہے کہ صرف جائز میں اس کا دل رکھا جائے گا, ناجائز میں قطع رحمی واجب ہے, صلہ رحمی واجب نہیں ہے, قطع رحمی واجب ہے. وہاں پہ سارے صحابہ کی لڑائیاں, اولیاء اللہ کی لڑائیاں, انبیاء کی لڑائیاں اپنے لوگوں کے ساتھ میں کس بات پہ تھی؟ اللہ کے معاملے میں تھی نا, وہاں قطع رحمی نہیں ہو رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا الزام دیا سب سے پہلے ان لوگوں نے کہ آپ نے ارحام کو قطع کر دیا ہے, گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے, باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے, بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے, بھائی بہن میں لڑائی ہو رہی ہے, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ مقدم ہے, اللہ کی بات مقدم ہے, اللہ کی وجہ سے اگر کسی سے دوستی توڑنا پڑے تو وہ فرض ہے, اور اللہ کی وجہ سے کسی سے دوستی رکھنا پڑے وہ بھی فرض ہے.
من احب للہ و ابغض للہ. ہر حالت میں سب سے محبت کرنا ضروری نہیں ہے اور ہر حالت میں سب سے نفرت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. محبت میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہم اور نفرت میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہم, دشمنی میں بھی اللہ کے حکم کے پابند. اپنی مرضی سے نہ دوستی کر سکتے نہ دشمنی کر سکتے, قطع رحمی اور صلہ رحمی بھی نہیں کر سکتے. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے حدود شریعت کے اندر رعایت کرنا اپنے رشتہ داروں کی, اور ان کے دکھ درد میں کام آنا, ان کی خیر خبر لینا, ان کی خدمت کرنا. اور بہت بڑا عمل ہے یہ, بہت بڑا عمل ہے. ابھی شب برات کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ خط رحمی کرنے والے کو بخشا نہیں جاتا, شب برات جیسی مبارک رات میں بھی بخشا نہیں جاتا اس کو. صلہ رحمی جو ہے بہت بڑا عمل ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, اس کی ایک حد ہے, شریعت کی پابندی ہے. وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونا وہاں پہ. اسی وجہ سے ایسے پروگراموں میں, ایسے فنکشنز میں اور ایسی تقریبات میں جو اپنے خاندان والوں کی ہو, جو غیر شرعی ہو, ہم نہیں کر سکتے شرکت, معذرت ہے, معافی چاہتے ہیں. کوئی بہانہ کر دیا, کوئی عذر کر دیا, جا کے کوئی خدمت کر کے چلے آئے وقت سے پہلے یا بعد میں چلے گئے. اب قریب کے آدمی کی شادی ہے, قریب کے بچے کی شادی ہے, وہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کیے ہوئے ہیں, اب ہم یہ کہہ کے کہ صاحب تمہارے پاس غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم نہیں آتے, اچھا سا نہیں لگتا ہے, ٹھیک ہے, شادی سے ایک دن پہلے جا کے ہدیہ جو تحفے دینا ہے دے کے آ جاؤ. شادی کے دن جا کے ایک آدھا پون گھنٹہ ادھر ادھر بیٹھ کے تحفہ ہدیہ ہاتھ میں پکڑا کے نکل جاؤ وہاں سے, آخر میں چلے جاؤ. مطلب یہ کہ آدمی مینج کر سکتا ہے اگر اس کے دل میں ہے کہ مجھے ناجائز کام بھی نہیں کرنا ہے اور صلہ رحمی بھی کرنی ہے, مینج ہو جائے گا. ہوشیاری چاہیے, سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا, چاہے برتھ ڈے فنکشن ہو اور جناب والا چاہے شادی سے پہلے کی رسمیں ہوتی ہیں, منگنی کی رسم, یہ رسم وہ رسم ہو, اور جناب والا شادی کے بعد کی تقریبات ہوتی ہیں, شادی کے اندر خرافات ہوتی ہیں, مکس گیدرنگ ہوتی ہے, ناجائز تقریبات ہوتی ہیں, مرد اور عورتوں سب کا ملنا ہے. اب پورے خاندان والے تو ہیں ہی, پردوں کا کیا ہے بھائی, پورے خاندان والے ہیں تو ان میں تو پردہ ہے ہی, اس وجہ سے محارم غیر محارم کی تقسیم ہے ہی, اس لیے تو لحاظ تو رکھنا پڑتا ہے اس کا. تو ان سب چیزوں میں اور دنوں میں تو احتیاط چاہیے ہی چاہیے, رمضان المبارک میں اسپیشلی احتیاط چاہیے. تو اس لیے رمضان کے استقبال کا مطلب ہے میرے دوستو بھائیوں کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہماری افطار اور ہماری سحری وقت پر ہو اور حلال طریقے پر ہو, اور رمضان شروع ہو ہمارے علماء کے کہنے پر, رمضان ختم ہو ہمارے علماء کے بتانے پر. علماء اپنی طرف سے نہ رمضان شروع کرتے نہ رمضان ختم کرتے, اللہ جب شروع کرا اس کو قاعدوں سے پہچان کے بتاتے, اللہ پاک جب ختم کیا اس کو قاعدوں سے پہچان کے بتاتے. عالم کچھ کرتا نہیں, عالم رمضان بناتا نہیں, عالم چاند نکالتا نہیں کہ اسکرو ڈرائیور اس کے ہاتھ میں وہ چاند نکال لیتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے اصول ضابطے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کافر, ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں. حضرت تھانوی نے فرمایا ہم کافر بناتے نہیں, کافر کے کفر کو بتا دیتے ہیں. کوئی آدمی کفر کر دیا تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کفر کر دیا ہے, محتاط ہو جاؤ, ڈر جاؤ, توبہ کر لو, استغفار کرو, رجوع کر لو بات سے, بنانے کا کام نہیں ہوتا ہمارا. ایسے چاند نکالنے کا کام مولویوں کا نہیں ہے, اور چاند ختم کرنے کا کام بھی مولویوں کا نہیں ہے. نہ رمضان نکالنا ان کے ہاتھ میں ہے, نہ رمضان ختم کرنا ان کے ہاتھ میں. اللہ پاک نکالتے ہیں, اللہ پاک ہی ختم کرتے ہیں. اللہ کے نکالنے کے کچھ اصول ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں, اس میں غور و فکر کر کے وہ بتاتے ہیں آپ کو. تو اس میں اتھنٹک جو بات ہوگی وہ تو علماء کی ہوگی, حکمرانوں کی بھی نہیں ہوگی, حکومت والوں کی بھی نہیں ہوگی, کوئی حکومت ہو, کیونکہ حکومت پر سیاسی اثرات ہوا کرتے ہیں. حکومتوں میں حکومتیں دباؤ میں آیا کرتی ہیں, حکومتوں کی عام مصلحتیں بھی ہوا کرتی ہیں, ان کے بعد مذہبی پابندیاں نہیں ہوا کرتی. ہم نے خود مشاہدہ کی ہوئی ہے, ہم خود دیکھے ہوئے ہیں کتنی مذہبی پابندی ہے اور کیسے ان کے اصول ضابطے ہیں. ایک مرتبہ میں ضعیف الوزارہ کے حیثیت سے بھی حج کر چکا ہوں, مطلب ان کے مہمان بن کے بھی حج کر چکا ہوں, تو مجھے سب اندر کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. کافی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے, اللہ معاف کرے. وہاں تقسیم دیکھنے میں آئی علماء کی, دو قسم کے, سرکاری علماء غیر سرکاری علماء. ہم پہلے واقف نہیں تھے اس سے, بعد میں واقف ہوئے. ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں, ان مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے ڈھیلاپن اختیار کر لیا. اب ان کے پاس حساب ہی قمری چلتا ہے, قمری مہینے کا حساب چلتا ہے, چاند کے حساب سے, چونکہ چھٹیاں اسی حساب سے, ویکیشن اسی حساب سے, مدرسے اسی حساب سے, اور جناب والا سیلری اسی حساب سے. اس وجہ سے ان کو تقویم پہلے سے بنا کے رکھنا پڑتا ہے, 1450 تک کی تقویم بنی ہوئی ہے. 1450 تک کی تقویم یعنی 1450 تک عید الفطر رمضان شروع رمضان ختم بقرعید سب بنا ہوا ہے. اب میرے اور آپ کے شو پٹ اپ کے واسطے چاند کو دیکھا بھی جاتا ہے مگر دیکھا ایسے جاتا ہے کہ انہیں اس حساب سے دکھنا ضروری ہے. اس کو پابند کرتے کہ تو ایسا دکھنا دیکھ بولو. اس وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بعد میں اعلان بھی کر دیتے ہیں وہ لوگ. خیر اگر نبی کریں غلطی تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم اپنے ہمارے شریعت کے اصول ہیں, شریعت کے اصول کی روشنی کے اندر جو ہے سارے کام ہوتے ہیں. تو رمضان کا شروع ہونا یہ علماء کے کہنے پر ہوگا, اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. اور جو آدمی رمضان شروع نہیں ہوا اور رمضان شروع کر لے دیکھا دیکھی, اس کی مثال ایسی ہے جیسے 3 رکعت مغرب کے ساتھ 4th رکعت ملا لے. اجازت ہے؟ نہیں ملا سکتا. ایک دن شعبان کا اور بقیہ رمضان کا پورا مہینہ ملانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی لیے من صام یوم الشک فقد عصى ابو القاسم عن ابي هريره رضی اللہ. یوم الشک میں روزہ رکھنا ابو القاسم کی مخالفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے, نہیں کر سکتے ہم. روزے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا تو چلے, ہو گیا تو ہو جاتا, نہیں ہوا تو نہیں ہوتا. اب عید کا دن, عید نہیں ہوئی عید کر لی, عید ہو گئی عید نہیں کی روزہ رکھا, تو بھائی اس عید کے دن روزہ حرام ہے. حرام سے بچ ہی نہیں سکتا اگر آدمی احتیاط کے مطابق نہیں کیا تو. نہیں کرنا ہے عید کر لیا تو بھی حرام ہے, عید کر لی پھر بھی روزہ رکھا پھر بھی حرام ہے. تو آپ اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ وہ تو شریعت کے اصول کو سامنے رکھیں گے تو اللہ کے پاس بری ہیں, ورنہ تھوڑی بری ہو سکتے آپ. تو اس لیے یہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ شروع کرو علماء کے کہنے سے اور روزہ ختم کرو علماء کے کہنے سے, یعنی رمضان کے شروع کا, ان کو پتا ہے. وہ پوری جماعت ہے ماشاء اللہ, مختلف صوبوں کے علماء کرام جمع ہو کے محنت کر رہے ہیں تاکہ صحیح مسئلہ ہم کو بتا سکیں. ان کی ذات میں کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو امت کو صحیح رہبری کرنا ان کی ذمہ داری ہے. چاہے امت کو میٹھا لگے یا کڑوا لگے, بھلا لگے یا برا لگے, تعریف کریں یا ملامت کریں, اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے وہ. ارے تم لوگوں نے تو یہ اختلاف کر دیا ہے, امت میں توڑ پھوڑ کر دی ہے, افتراق ہو گیا ہے, گھر گھر الگ الگ عید ہو رہی ہے. نہیں کرے تو نہیں ہو رہی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر صورت میں رہیں گا وہ. امت کو صحیح مسئلے پہ لانے میں افطرا ختم ہوں گا. جب تک صحیح مسئلے پہ نہیں لائیں گے تو کچھ صحیح مسئلے پہ عمل کرنے والے رہیں گے ہی رہیں گے, کچھ مسئلے پہ عمل نہیں کرنے والے رہیں گے. وہ تو جانے والی چیز نہیں ہوتی, پھر کچھ بھی کر لو آپ. صحیح مسئلے پر لانا ہے امت کو, اور صحیح مسئلے پر لانے کے واسطے اگر افتراق ہو رہا ہے نا تو افتراق کی ذمہ داری اس پر ہے جو کہ صحیح مسئلے پہ نہیں آ رہا, اس پر نہیں ہے جو صحیح مسئلے پہ لا رہا ہے. اس بات کو ذرا ریئلائز کرو, ایک بات سے سمجھیں گے آپ, ایک مثال سے. ایک آدمی, ایک جو ایک کپل ہے غیر مسلم, اس میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا, یعنی میاں فرض کر لو مسلمان ہو گیا, بیوی مسلمان نہیں ہوئی. کافر اور مسلمان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی. آپ کو تو معلوم ہے کہ اختلاف دین ناقض نکاح ہے, نکاح توڑ دیتا ہے, نکاح مانع نکاح ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, ہوتا ہی نہیں, یعنی کرنے سے بھی نہیں ہوتا. اب جب کرتے رہتے نا, اب کسی کی لڑکی ہے غیر مسلم سے شادی کر لی, عیسائی سے شادی کر لی, یہودی سے شادی کر لی, لڑکا اس سے شادی کر کے لا لیا, وہ کسی میکسیکن سے شادی کر کے لا لیا, وہ کر رہے ہیں بھائی. ارے بھائی نہیں, غلط ہے تو نہیں, غلط تو ہے مگر کر رہے ہیں وہ لوگ. آپ آئیے نا ضرور اس میں, ایسی دعوت دیتے لوگ بھائی. جب ہو ہی نہیں رہی شادی تو کیوں کیسے کی جا رہی ہے؟ وہ ہوتی نہیں. وہ نماز کا قصہ ہو گیا. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے, وضو کر کے نماز پڑھا کرو, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, میں 5 سال سے پڑھوں میری ہو رہی, بولے میں 5 سال سے بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہوں, میری تو ہو جا رہی. تو ایسے ہی نکاح ہے وہ, نکاح کرنے سے بھائی, نکاح کرنے سے تھوڑی نکاح ہو جائے گا. وہ جب مانع نکاح موجود ہے, رکاوٹ نکاح کی موجود ہے تو کیسا ہو جائے گا؟ اختلاف دین مانع نکاح ہے. تو ایک کپل ہے غیر مسلم, اس میں سے ایک آدمی جو ہے مسلمان ہو گیا, مرد یا عورت, فرض کر لو سہولت کے واسطے مرد مسلمان ہو گیا. ابھی نکاح نہیں توڑتی شریعت, فوراً ٹوٹ جاتا نہیں نکاح. عورت سے کہا جائے گا کہ تو بھی مسلمان ہو, دعوت دی جائے گی. اگر عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو تو اگرچہ کہ اس کے نکاح میں اس کے نکاح میں ٹائم گیپ ہوا ہے دعوت دینے میں اس کے قبول کرنے نہیں کرنے میں ٹائم نکلا ہے, اتنے وقت کا اعتبار نہیں کرتے. اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے, نکاح نیا کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نکاح پہلے سے ہی ہے. اور اگر اسلام کی دعوت دینے کے باوجود عورت اسلام قبول نہیں کی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھی خاصی شادی تھی ٹوٹ گئی, ایک مسلمان ہو گیا ٹوٹ گئی. نکاح جو ہے نا یہ نعمت ہے, اور نکاح کا ٹوٹنا یہ نعمت نہیں ہے. سمجھا رہے ہیں؟ محرومی ہے نا. نکاح ہونا نعمت کی چیز ہے, راحت کی چیز ہے. نکاح کا ٹوٹنا سب مصیبت کی چیز ہے, پریشانی کی چیز ہے, تکلیف کی چیز ہے. اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ اس کا نکاح ٹوٹا, اور اسلام جو ہے نا مصیبت کا ذریعہ بن گیا, اگر کوئی یہ الزام دینے لگے اسلام پر کہ اسلام مصیبت کا سبب بن گیا کہ اسلام لانے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا, ورنہ یہ دونوں میں بڑی محبت تھی, کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹا, اس کے مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ نکاح نہیں ٹوٹا, یہ نعمت سے محرومی نہیں ہوئی. عورت کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ نکاح ٹوٹا. انتشار کا سبب ادھر سے ہوا ہے, افتراق کا سبب ادھر سے ہوا ہے, ادھر سے نہیں ہوا. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم. جب گئے ان شہر انتا کے والوں کے پاس پیغمبر گئے تو مزے میں تھے وہ لوگ. جب دعوت وجود میں نہیں آتی نا تو حالات بڑے نارمل رہتے ہیں, جب دعوت وجود میں آتی ہے تو قبول کرنے نہ کرنے کی بیس پر حالات اب نارمل ہوتے ہیں, یہ قاعدہ ہے. تو یہ لوگ جب گئے تو وہاں والوں پہ مصیبت آئی, وہ لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کی نبیوں کی دعوت کو. جب قبول نہیں کیا تو مصیبتیں آئیں ان پر, مصیبتیں آئیں تو ان لوگوں نے ان پیغمبروں کو الزام دیا جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر ہے کہ بھئی تمہاری نحوست کی وجہ سے آج ہم یہ مصیبت میں آئے, تم آتے ہی نہیں مصیبت آتی نہیں, تم آئے مصیبت آ گئی. چونکہ جب تک تم نہیں آئے تھے جب تک حالات نارمل تھے, کوئی مصیبت نہیں تھی. تو ان پیغمبروں نے کیا جواب دیا اللہ کی طرف سے؟ ان پیغمبروں نے کہا کہ مصیبت ہمارے دعوت دینے کی وجہ سے نہیں آئی ہے, یہ مصیبت تمہارے دعوت قبول نہیں کرنے کی وجہ سے آئی ہے. قالوا طائرکم معکم, نحوست جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے, ہم تمہیں جو دعوت دیا وہ تو نعمت لے کر آئے تھے, تم نے اس نعمت کو ٹھکرایا تو اس نعمت سے محرومی ہوئی, تو نقصان کس کا ہو؟ کوئی نقصان کا سبب کون ہے؟ تم ہے سبب. ایسے ہی چاند کے مسئلے میں, رمضان کے مسئلے میں, حلال کے مسئلے میں, دعوتوں کے مسئلے میں اگر تعلقات میں فرق آتا ہے تو یہ تعلقات کا فرق ہماری وجہ سے, حق پر چلنے کی وجہ سے نہیں ہے, حق کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے. حق والوں کی ذمہ داری, حق سب لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو حق پر مجبور کیا جاتا, حق کی طرف متوجہ کیا جاتا, علماء کرام کے فتووں کو اور ان کی باتوں کو لینے کے لیے آمادہ کیا جاتا, ترغیب دی جاتی. اس لیے اس کی فکر مت کرو, علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مسئلہ بتائیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے صحیح مسئلے بتانے پر اعتماد کریں اور اس پر عمل کریں. جمہور پر, جمہور علماء کیا کہتے ہیں, رمضان جو ہے ہمارا صحیح وقت پر شروع ہو, چاند سے شروع ہو, رمضان ہمارا صحیح وقت پر ختم ہو, چاند پر ختم ہو. اگر اس میں ہم سے غلطی ہو گئی تو بہت بڑا لاس ہو جائے گا, اور استقبال کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. پھر تراویح جو ہے پوری 20 رکعت ہے, 8 رکعت کوئی تراویح نہیں, 8 رکعت نام کی کوئی تراویح نہیں ہوا کرتے, 8 رکعت تہجد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے تھے, غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے. 8 رکعت وہ نماز ہے جو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ہوتی تھی, جو کہ وہ تہجد ہے. تراویح جو ہے وہ 20 رکعت سے کم نہیں ہوتی ہے, حتیٰ کہ فقہ نے لکھا ہے کہ 18 رکعت کی بھی تراویح نہیں ہوتی. اگر کسی نے 18 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعت چھوڑ دے کے چلا گیا تو بھی اس دن کی تراویح اس کی ناغہ ہو گئی, تراویح پوری 20 رکعت. آٹھ رکعت پڑھنا دو غلطیوں کا ارتکاب ہے. آٹھ رکعت پڑھنے میں دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی کہ رمضان میں جو تراویح مشروع ہے وہ چھوٹ گئی, تراویح پڑھی نہیں اس نے. دوسری غلطی دین کو چینج کیا, دین بدلنے کی غلطی کی, آج تو کبھی تھی نہیں. اور دین بدلنے کی غلطی کتنی بڑی غلطی ہے, چھوٹی غلطی ہے کیا وہ؟ آٹھ رکعت نام کی کوئی تراویح نہیں ہوتی. پوری بیس رکعت تراویح اپنے ٹائم پر پڑھنے کی وجہ سے دیر بہت ہو رہی ہے. قرآن پاک مت سنو, اب عالم ترا پڑھ لو. قرآن پڑھنا سنت ہے لیکن تراویح تو وقت پہ پڑھنا ضروری ہے. اگر قرآن پاک بھی سن لو بہت اچھی بات ہے, فبیحا و نعمت, اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن اگر آپ مینج نہیں کر سک رہے تو ٹھیک ہے, تلاوت عالم ترا پڑھو, مگر تراویح وقت پہ پڑھو اور پوری بیس پڑھو. وقت پہ پڑھو اور پوری بیس پڑھو. نہیں بیس بھی پڑھیں گے قرآن پاک بھی سنیں گے لیکن وقت سے پہلے شروع کر دیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے حساب سے ہو جاتا ہے, ان کے حساب سے ٹائم ہو جاتا ہے, شافعی کے حساب سے. بھائی آپ شافعی ہیں کیا؟ آپ ہیں تو آپ کرو, آپ نہیں ہیں تو کیسا کر سکتے آپ؟ نہیں ان کے پاس میں بھی گنجائش نکلتی ہے. نکلتی ہے تو فتویٰ کیوں نہیں دیا اب تک علماء نے؟ کیوں نہیں دیتے فتویٰ؟ فتویٰ تو نہیں دیا کبھی بھی. نہیں نکلتی گنجائش تبھی تو فتویٰ نہیں دیا. قول ہوتے ہیں, اقوال موجود ہوتے ہیں, قول تو بہت ہوتے ہیں. فتویٰ نہیں ہے تو نہیں ہے, بس ختم. نہیں کرنے کی چیز ہوتی ہو. سمجھنے کے واسطے ایک جزیہ بتاتا ہوں میں آپ کو. پندرہ اور اٹھارہ کی جو چکر چلتا ہے نا, پندرہ اور اٹھارہ کا, پندرہ کے بعد اور اٹھارہ سے پہلے کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھا تو وہ قضا ہوئی یا ادا ہوئی؟ اپنے علماء سے پوچھ لو, پتا چل جائے گا. جب انہیں حنفی ہے تو انہیں قضا کیسا بولیں گا اس کو؟ فتویٰ تو اٹھارہ کا ہے نا بھائی. تو پندرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں اگر مغرب پڑھا کوئی آدمی تو نماز ختم ہو گئی, اس کی قضا ہو گئی, قضا کا گناہ ہوگا اس کو یا نہیں ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا, چونکہ ہمارا تو فقہ ہی اصل وہ ہے. جب اس میں مغرب کی نماز ہو سکتی ہے بغیر قضا ہوئے کے تو عشاء کیسا ہو سکتی؟ اٹھارہ کے حساب سے سحری کا وقت ذرا پہلے ہو جاتا ہے, پندرہ کے حساب سے آدھا گھنٹہ, بیس منٹ, پچیس منٹ بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس اٹھارہ کے بعد سے لے کے پندرہ کے بیچ میں کا جو ٹائم ہے اس میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھا, ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری فقہ کیا کہتی, ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہم فقہ حنفی کے لوگ ہیں نا. ہوگی نہیں ہوگی نماز؟ نماز ہو سکتی ہے تو کھانا کیسے ہو سکتا ہے اس وقت؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر فقہ ہی کسی کی دوسری ہے, حنبلی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, فالو کرو, ہم اس کو ناحق نہیں بولیں گے. لیکن آپ بولیں گے نہیں ہم بھی اس راستے پہ چلتے ہیں, تو دو دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, یا یہ ہے یا وہ ہے. اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو, ٹھیک ہے کسی سے الجھو مت, کوئی دوسرا اس پر عمل نہیں کر رہا تو اسے لڑو مت, لیکن آپ کے پاس تو روشنی ہونی چاہیے نا. ہم تو محتاط رہیں, ہمارے پاس تو احتیاط ہو, ہم صحیح چیز پر عمل کریں. تو کھانے میں احتیاط ہو جائے, نماز میں احتیاط ہو جائے, سحری میں احتیاط ہو جائے, تراویح میں احتیاط ہو جائے, اور دن میں جاب کرنے کے اندر بھی آدمی تقویٰ, طہارت, پرہیزگاری, جھوٹ نہیں بولنا, غلط بیانی نہیں کرنا. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنے روزے کو بچا کے رکھا ہی نہیں. الصوم جنہ ما لم یخرقہ, جب تک اس کو پھاڑے نہیں اس وقت تک وہ ڈھال ہے. اگر اس کو پھاڑ دیا تو پھر وہ مار کو تھوڑی روکے گی, جہنم سے تھوڑی رکاوٹ بنے گی, پھر نہیں بنے گا. اس لیے روزہ حقیقت والا روزہ, حقیقت والا روزہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے مشاعر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانے کا اہتمام, آنکھوں کو, کانوں کو, زبان کو, ہاتھ پیر کو, شعور کی جو جگہیں, احساسات کی جو جگہیں, فیلنگ کو, اللہ کا ذکر ہو کثرت سے, قرآن پاک کی تلاوت ہو, حلال روزی ہو, اور اس میں چاہے کتنا ہی پسینہ بہے, کتنا ہی تھکے آدمی روزے کے ساتھ میں اگر جاب کرتا ہے, ظاہر ہے کہ حوصلہ ہی ہے ان لوگوں کا جو کرتے ہیں, اور اللہ ہی صبر دیتا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں کے, ہمارے ساتھیوں کے, مجاہدوں کو, جو روزے کے ساتھ یہ لوگ کر لیتے ہیں, جاب کر لیتے ہیں. ہمارا تو کبھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم بڑی اتنی بڑی ہمت کر سکیں گے, مگر کر لیتے ہیں. ہمت دیتا ہے اللہ پاک, اسی اعتبار سے بھی مرتبے بھی تو ہیں, اسی اعتبار سے بھی گناہ بھی تو معاف ہوتے ہیں, اسی اعتبار سے اجر بھی تو رکھا ہے, اسی بیس پر تو یہ فضیلت ہے کہ اصوم لی و انا اجزی بھی، روزہ میرا ہوتا ہے میں بدلہ دوں گا. کیوں اقرار نہیں کیا کہ بھئی 10 لاکھ نماز سوا ملیں گے، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 5 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 70 نیکیاں ملیں گی، 80 نیکیاں، روزے کے اوپر ایسا کیوں نہیں ہے؟ روزے پر ایسا نہیں ہے، خاص وجہ سے نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے فرشتوں کی مشابہت اختیار کی، اس لیے کہ اس نے میرے خاطر سے تقاضوں کو دبایا، اس لیے کہ اس نے بھوک پیاس کو جو کہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، برداشت کیا، جو کہ فرشتوں کو بھی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کو بھوک ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، اس کو پیاس ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا پیاس کیا ہوتی ہے، اور بھوک اور پیاس کے ساتھ میں روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ جاب کرنا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے. اس لیے نفع میں اصوم لی، روزہ میرا ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. وہاں نہ اجزی بھی، وہاں نہ اجزا بھی تک بھی پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک نے اس کی حد مقرر نہیں کی کتنا ثواب دینے والے. کیوں؟ مجاہدہ ہے. کیوں؟ ایمان کی صفت ہے یہ، کہ کس درجے کی صفت کا امتحان آدمی دے رہا ہے اس میں. اسی لیے مجاہدے کے دن بھی اللہ نے رکھے، اس میں غیر مجاہدے کے دن بھی رکھے. اب جب سردیوں میں، بہت سردیوں میں روزہ آ جاتا ہے ادھر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قمری حساب رکھا اس لیے تاکہ پورے عالم کے اعتبار سے یہ دین عالمی دین ہے، موسمی دین نہیں ہے، علاقے کا دین نہیں ہے. جیسے یہاں والوں نے کچھ کر لیا تھا نا، جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، خیر اب تو الگ ہی ہو گئے بالکل، کہ صاحب ہم دسمبر میں روزہ رکھیں گے چونکہ دسمبر کے دن مختصر ہوتے ہیں. یہ چلایا تھا ایک زمانے میں، نام نہیں لیتا میں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ہم دسمبر میں روزہ رکھیں گے. عالمی دین کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. عالمی دین میں تو یہ ہوگا کہ کبھی آپ کو دسمبر کا روزہ ملے گا اور کبھی آپ کو مئی جون کا ملے گا. جب وہ مختصر ملے وہ نعمت ہے، قدر کرو اللہ پاک کے، پھگٹ میں ثواب مل رہا ہے. کچھ کرنا پیاس تک نہیں لگتی، بھوک تک نہیں لگتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزہ ہے کہ نہیں، روزے کا وقت ختم ہو جاتا، ثواب تو پورا ہے نا نیت کی وجہ سے. اور کبھی مجاہدہ پڑ جاتا ہے تو مجاہدہ کرنے کو بھی تیار ہے. تو ایمان والا زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو ہر سے کنی رضائے تو دل شدہ مبتلائے تو. زندہ رکھیں آپ تو یہ آپ کی مہربانی ہے، مار ڈالیں آپ تو آپ پہ تو ہم پہلے سے ہی مرے ہوئے ہیں. ورب کشی فدائے تو، اگر آپ مار ڈالیں تو ہم تو آپ پہ فدا ہی ہیں، مار ڈالیں تو مار ڈالو. زندہ رکھنا ہے زندہ رکھو، ہر سے کنی رضائے تو، جو آپ کو کرنا ہے کرو، آپ کی مرضی ہے. دل شدہ مبتلائے تو، چونکہ دل آپ کو دے چکے ہیں. تو اگر مختصر سے مختصر روزہ ہو گیا فبیہا ونعمت، بہت اچھی بات ہے، مہربانی ان کی. اور اگر لمبا ہو گیا تھوڑا روزہ تو بھی ہم برداشت کریں گے، صبر کریں گے. دل چھوٹا کرنے کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے، برداشت ہی تو کرنا ہے، صبر ہی تو کرنا ہے. اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھنا ہے. وہ وشہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ استقبال رمضان میں یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں. پھر صدقات سے، عطیات سے، یعنی جان سے بھی اور مال سے بھی، سیزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے لوٹنے کا، آخرت کا ذخیرہ بنانے کا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کمانے کا، جہنم کے دروازے بند ہیں. اللہ پاک کی طرف سے خود انتظام ہے کہ میں اپنے بندوں کی سہولت کے واسطے جہنم کے گیٹ ہی لگا دیتا ہوں قفل. کوئی جانا چاہ رہا تو پیٹ میں کھانے ہی نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا کون؟ سارے جہنم کے دروازے کھلتے کہاں سے ہیں؟ پیٹ سے کھلتے ہیں. جہنم کے دروازے بند، نفس کشی کرو، تھوڑا نفس کو اس کے ذرا سزا دو، یہ دبا رہے گا، اچھلے گا نہیں، چونکہ نفس کی خصوصیت ہے بغاوت الہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نفس خود ہی روزے رکھائے، خود ہی نمازیں پڑھائے، خود ہی زکات دلائے، خود ہی صدقہ خیرات کرائے، وہ نہیں کرانے والا، یاد رکھو. اس کا کام تو امارہ بسو کا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی اس کی اپنی فطرت ہے. اللہ کے مقابلے میں اپوزیشن پارٹی بنوں گا بولتا ہوں ہمیشہ، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ابھرتا ہوں میں. میری مرضی ہے، رکھتا ہوں تو رکھتا ہوں، روزہ نہیں تو نہیں رکھتا ہوں. میری مرضی ہے میں کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں، میری مرضی ہے میں ایسا پہنتا ہوں، میری مرضی ہے میں ایسا کماتا ہوں، میری مرضی ہے میں شادی ایسی کرتا ہوں، میری مرضی ہے میں بچوں کو ایسا پڑھاتا ہوں، میری مرضی ہے میں بچوں کو ایسے مدرسے میں پڑھا. ارے اب ہوتے کون ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ چپیدی کا شور ہوا، کچھ حساب میں نہیں ہے آپ کا، اور پھر جانے والا آپ اللہ کے سامنے اپوزیشن بن کے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی میں اپنے نفس کو اس طرح سمجھاؤں کہ بھائی کیوں کا اپوزیشن بنا ہوا ہے تو؟ آپ اپنے نفس کو اس طرح بتائیں کہ تو کیوں اپوزیشن. نفس تو بغاوت کرنے پر آمادہ کرتا ہے، قرآن پاک میں ہے، امارہ بسو ہے یہ، امارہ وہ بھی مبالغے کا سوا ہے، بہت زیادہ حکم کرنے والا، آرڈر کرنے والا. اور امر کہتے ہیں اصل میں جبر کرنے کو، بائی آرڈر کسی چیز کے کروانے کو. تھوڑا سا لگ گیا, کھٹکا صحیح کر دو. تقریر لمبی تو نہیں ہو گئی؟ چلو بھائی لاؤڈ اسپیکر بند کرو, ٹھیک ہو گیا. ہاں ادھر سے ہٹ گیا تھا. ہمارے پاس تو بہت ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس, ہمارا اپنے انڈیا میں مولانا بیان کر رہے ہیں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں تو کھٹکا ادھر ادھر کر دیا. یہاں نہیں ہوتا ویسا, وہاں بہت چلتا ہے. بیان سمجھ میں نہیں آیا, بیان اچھا نہیں لگا, بیان میں کوئی قابل اعتراض بات کر دی, لمبا زیادہ ہو گیا. یہاں سے وہاں سے تو روکیں گے نہیں, یہاں سے روک دو ان کو. اس لیے میرے دوستو نفس کو بغاوت سے روکنا ہے, اور یہ رمضان کا مہینہ اس کی ایکسرسائز کا ہے. اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہمارا صحیح گزرا, روزے رکھ کر, تراویح پڑھ کر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بات یہ آتا ہوتی ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی صلاحیت آدمی میں اجاگر ہوتی ہے. قرآن پاک پر عمل کرنے کی استعداد چاہیے. حکم بھی دیا اللہ کا حکم, وہ خود بھی اللہ کا ایک حکم ہے, اور اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں ان کی ایبلٹی اس کے اندر لانا ہے بندے کے اندر. اس کے لیے سیزن بنایا گیا ہے, ٹریننگ کورس ہے یہ. مہینے میں سال میں ایک مرتبہ اس کو, اس کے ایمان کو رینیو کیا جائے, تازہ کیا جائے, اس کے عزائم کو تازہ کیا جائے, اس کی ہمت کو بلند کیا جائے, اس کو قرآن پاک پر عمل کرنے اور اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنے کا اس کے اندر ذوق بنایا جائے, اس کا مزاج بنایا جائے. اللہ پاک کی طرف سے انعام کا ایک نظام ہے, رحمت کا ایک نظام. اس کو رحیمیت کی تجلی کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں. اللہ کی رحمانیت کی تجلی الگ ہوتی ہے, رحیمیت کی تجلی الگ ہوتی ہے. رحیمیت کی تجلی دینیات کی لائن میں ہوتی ہے, رحمانیت کی تجلی دنیاوی انعامات میں ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلا دین کی نعمت کو لے کر آئے, اس لیے آپ رحیم ہیں. دنیا کی نعمتوں کا بھی آپ سبب بنے ہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے وہ دنیا کی رحمت للعالمین تو آپ ہیں, بعتبار دنیا کے بھی, بعتبار آخرت کے بھی. لیکن یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے, چونکہ ایسی نعمتیں جو کافروں کے لیے بھی ہوں, بےمانوں کے لیے بھی ہوں, ماننے والوں کے لیے بھی ہوں, نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہوں, ان کو گالی دینے والے کو بھی کھلائیں گے پلائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے, چونکہ یہ جو نعمت اس کو اس وقت مل رہی ہے رحمانیت کی وجہ سے مل رہی ہے, لیکن اس نعمت کا کفران کرنے کی وجہ سے, رحیمیت کی مخالفت ہونے کی وجہ سے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونے کی وجہ سے یہ نعمت کل کے دن مصیبت بننے والی ہے. پکڑ ہوگی اس پر الگ سے, سزا ہوگی اس پر الگ سے, مصیبت ہی ہوگا نا پھر اس کے لیے. ظاہری مصیبت ہوئی, حقیقی نہیں ہوئی. تو رحیمیت میں یہ ہوتا ہے کہ دینی لائن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ ہیں. رمضان اس کا خاص مہینہ ہے. یہ تو فرمایا کہ تم رمضان کے مہینے کے روزے جیسے رکھنا ہے ویسے رکھو, دیکھو تقوی تمہارے اندر آ جائے گا. لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. اور تقوی بیس ہے کس کی؟ تقوی زمین ہے کس کی؟ قرآن پر عمل کرنے کی. ہدل للمتقین, متقیوں کے لیے ہے کورس یہ سیٹ اپ, غیر متقیوں کو بحث ہی نہیں ہے, وہ استعداد آ جائے گی. اس وجہ سے اس کا بھرپور فائدہ آدمی اٹھائے کہ وقت ضائع نہ ہو, نہ دن ضائع ہو, نہ رات ضائع ہو. اور جاب کرنا بھی اس کے مخالف نہیں ہے, اور جاب کرنا بھی دین ہی ہوتا ہے. اگر حلال طریقے کا آدمی جاب کرے اور جاب کے وقت میں جاب کرے, علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی امرود بیچتا ہو اور صبح سے شام تک امرود لے لو امرود لے لو بولتا ہے, یہ دین ہے. اور صبح سے شام تک امرود لے لو پکارے گا تو اس کے دل میں ذری بھی ظلمت نہیں آئے گی, چونکہ وہ حلال کمائی کر رہا ہے. اور اگر اس کے برخلاف کوئی جملہ فضول کا ایک بھی بولے گا, اس کے دل میں ظلمت اس کی آ جائے گی. یہ دن تمام پکارے گا تو ظلمت نہیں آئے گی, وہ ایک جملہ بھی بولے گا دوسرا فضول کا, غیر ضروری قسم کا, غیر کام کا, اس سے دل میں ظلمت آ جائے گی. ایسے یہ جاب کرنا بھی دینداری میں ہی آتا ہے. قاعدہ یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو دینداری ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ دینداری ہے. اور اللہ کا حکم ہی پورا کیا جائے لیکن اخلاص نہ ہو تو وہ بھی دنیا داری ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کی دنیا جو ہے نا وہ دین ہو جاتا ہے ان کی اچھی نیت کی وجہ سے, طریقہ کار صحیح ہونے کی وجہ سے. اور بہت سے لوگوں کا دین جو ہے وہ دنیا ہو جاتا ہے ان کی نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اور طریقہ کار صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نے قماش و نقرہ و فرزند و زن، بیوی بچوں کا نام سونے چاندی کا نام دنیا نہیں ہے، خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے، بیوی بچوں میں خدا سے غافل ہیں وہ دنیا ہے، سونے چاندی میں ڈالروں میں پیسوں میں خدا سے غافل ہیں وہ دنیا ہے، لیکن ڈالر میں اللہ کا حق کیا ہے، شریعت کا حق کیا ہے، زکوٰۃ کا حق کیا ہے، صدقہ فطر کا حق کیا ہے، مہمانوں کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، دین کے تقاضوں کا حق کیا ہے، آدمی اس میں یاد رکھتا ہے تو وہ تو دین ہے، دنیا تھوڑی ہو. اس لیے جاب کے وقت میں جاب کرے آدمی، احتیاط کے ساتھ میں کرے. بہت سے ساتھی ہمارے سوال کرتے ہیں جاب میں یہاں پہ بے احتیاطی ہوتی ہے، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ساتھ میں جاب کرتے ہیں، کیسے کریں، کتنا اپنے روزے کو بچا سکتے ہیں. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ بھی ہیں، ان سے ایک فرانسیسی طالب علم نے پوچھا تھا، فرانس کے بچے بھی بہت پڑھتے تھے اس زمانے میں، ساؤتھ افریقہ کے بچے بہت تھے، تو حضرت نے ایک بہت عجیب بات فرمائی تھی. حضرت نے فرمایا، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں اور آفس میں ہمارے پاس زیادہ بچیاں وچیاں ساتھ میں ہوتی ہیں، تو وہاں نظروں کی احتیاط کا کیا مسئلہ ہے، کیسا کرنا، نہ جا بھی نہیں کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں ایک بات ذہن میں رکھو، انٹینشنلی نہیں دیکھنا، غیر ارادی طور پر اگر دکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بدنگاہی کا گناہ ہی نہیں ہوتا. مثلا آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ کے بات کر رہے ہیں، بچی یہاں کھڑی ہوئی ہے تو بچی تو دکھے گی، چونکہ میں اب یہاں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو دکھ ہی رہا مجھے، سمجھ آ رہا نا، مگر میں ارادی طور پر اس کو دیکھ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہے لوگوں کا انداز کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہیں نہیں ہیں، یہ بھی کون کرتے رہتے ہیں وہ، تو آپ ارادی طور پر ایک چیز کو دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں مجاہدہ تھوڑا سا ہے کہ آپ ارادہ نہ کریں ادھر دیکھنے کا، متلذذ ہونے کا، انجوائے کرنے کا، حسن کو نمبر دینے کا، بیوٹی کو نمبر دینے کا کہ کتنے نمبر کی بیوٹی ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. اگر وہ ارادہ نہ کرے بندہ وہ بدنظری نہیں ہے. کیسی عجیب بات فرمائی، محقق یہ ہوتے ہیں، محققین کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ارادی طور پر ایک ایسی چیز کو دیکھتے رہیں جو کہ جائز ہے، اور غیر ارادی طور پر آپ کے ناجائز چیزیں سامنے ہیں اور ان کی طرف آپ کی نگاہ جا بھی رہی ہے، نظر میں بھی آ رہے ہیں وہ، پھر بھی آپ پر بدنگاہی کا گناہ نہیں ہوگا، بدنگاہی میں ہے ہی نہیں، اس پر بھی مزید استغفار کریں اور اچھی بات ہے. لیکن راستے ہیں، ہر چیز کے راستے ہیں، اور یہاں پر تھوڑی سی آدمی نگاہ کو اگر اپنے کنٹرول میں کر لے تو بزرگی تو یہاں پر نگاہ کے راستے سے مل جاتی ہے، بزرگی یہاں پر نگاہ کے راستے سے مل جاتی. ایک مرتبہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے شکاگو، جا رہے تھے شکاگو پہ، ایئرپورٹ پہ ان کا ٹھہرنا تھا، تین چار گھنٹوں کا اسٹے تھا. تو ظاہر ہے کہ تین چار گھنٹوں کے لیے آ نہیں سکتے تھے وہ ہمارے پاس، تو وہ ایئرپورٹ پہ تھے. ہمیں پتا چلا کہ ایئرپورٹ پہ حضرت چار پانچ گھنٹوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ چلے گئے وہاں شکاگو سے، چار چھ ہزار دس افراد جو ہے نا وہاں پہنچ گئے. حضرت نے وہی مجلس لگا دی، تو ان کا تو ایک مزاج تھا، خاص رنگ تھا، تو وہ شکاگو ایئرپورٹ پہ مجلس ہو گئی. تو مجلس میں انہوں نے کہا کہ یار یہاں تو ولایت اور بزرگی جگہ جگہ مل رہی ہے، بولے روڈوں پہ مل رہی ہے، چوراستوں پہ مل رہی ہے، ایئرپورٹ پہ مل رہی ہے. بولے بولے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ تو خانقاہوں میں ملتی ہے، وہ تو مسجدوں میں ملتی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں ملتی ہے، وہ جماعت میں نکلو چار مہینے جب جا کے ملے گی. انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہوتی ہے اصل میں کہ جس چیز کا مجاہدہ آپ کو پیش آ رہا ہے اللہ کے لیے وہ کریں، بس وہیں ولایت مل جاتی ہے. اگر یہاں کا مسلمان اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرنے کا عادی ہو جائے، کنٹرول کر لے، دیکھنے کے باوجود نہ دیکھے، دکھنے کے باوجود نہ دیکھے، سمجھ میں آ گیا، ہو گئی بات. کتنی مرتبہ پیش آتا ہے، کتنا تکرار اس کا ہوتا ہے، جتنا زیادہ تکرار ہوا اتنا مجاہدہ ہے، جتنا مجاہدہ ہوا اتنا قرب ہے اللہ پاک کا، اور جتنا مجاہدہ ہو گیا، جتنا قرب ہو گیا اتنی ولایت مل گئی. ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے اس مبارک مہینے کو بھی میرے دوستوں پاکیزہ صاف ستھرا خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو کے، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو کے کام کرنا، روزہ خوش ہو کے رکھو، بوریت میں نہیں، ارے کیا سر پہ مصیبت ڈال دی انہوں نے، تراوی بور ہو کے نہیں، خوش ہو کے، ارے تراوی کا موقع مل گیا، نماز خوش ہو کے، ابھی نماز پڑھ لی، ابھی مغرب پڑھ لی، عشاء کا وقت آتے پھر پڑھیں گے، فجر آتے پھر پڑھیں گے، ظہر آتے پھر پڑھیں گے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کی تفسیر میں ایک یہ بھی بات لکھی ہوئی کہ جس آدمی کے دل میں انتظار ہوتا ہے حق تعالی شانہ اس کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. تو خوشی سے روزے رکھنا ہے، خوشی سے صدقات کرنا ہے، اور خوشی سے تراویح پڑھنی ہے، اور خوشی سے اعمال انجام دینے ہیں. اور میرے دوستوں، جب اعمال ہی کی بات آ گئی تو ایک تھوڑی سی بات دوسری عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دو لائنوں سے بات کرنی ہے تھوڑی سی مختصر سی. ایک میرے دوست یہ ہے کہ جیسے اپنی فکر کرنی ہے ویسے اپنی بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے, اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے. اپنی اولاد کو میرے دوستو دین پڑھاؤ, پڑھا لکھا بناؤ. یرحمک اللہ. برہان ایک پان بنا گیا. دیکھو پڑھائی کس کو کہتے ہیں, علم کس کو کہتے ہیں؟ علم نام ہے اللہ کی وحی کا. وحی کے ذریعے سے جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی وہ علم ہے. اس کا پڑھنا پڑھانا وہ علم کا سیکھنا سکھانا ہے. حقیقت علم کی وہ ہے. اس سے ہٹ کر جو علم ہے وہ مجازن علم ہے, حقیقتاً نہیں ہوتا. وہ لوگوں کے تجربات ہیں جو علم بن گئے ہیں, جو علم بنا لیے گئے ہیں, وہ علم میں نہیں آتے, وہ مجازن آتے ہیں. مجازن آتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے بہادر آدمی کو شیر بولتے ہیں تو وہ شیر ہو گیا نہیں, وہ لیکن شیر جیسی بہادری اس میں ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. بیوقوف کو گدھا بولتے ہیں تو وہ گدھا نہیں ہو گیا. وہ ایسے علم جو لوگوں کے جو ایکسپیرینس ہے, مال بنانے کے جو سورس ہیں وہ علم نہیں تھے پہلے. اب کتنی بڑی, کسی نے کوئی احرام مصری کیوں نہ کھڑا کر دیا ہو, ابو الہول کسی نے کیوں نہ بنا دیا ہو, دیوار چین کسی نے کیوں نہ بنا دیا ہو, تاج محل کسی نے کیوں نہ بنا دیا ہو. وہ کسی یونیورسٹی کا فارغ تھا کیا دیکھیں گے آپ؟ وہ کہاں سے اس نے جنا والا انجینئرنگ کی تھی بولیں گے آپ؟ فن تھے, وہ تجربات پہ بیس تھی ان چیزوں کی. اس کو کتابوں میں لا لا کے اس کے اصول قاعدے حساب لکیر فقیر بنا کے اس کا ایک علم بنا دیا گیا. علم وہ ہے جو آسمان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی, مجھے میرے رب نے علم دیا ہے, بہترین علم دیا ہے. وادبنی ربی فاحسن تادیبی, مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے, بہترین ادب سکھایا ہے. حضور کا ادب یعنی حضور کا کلچر, حضور کی تہذیب, حضور کی ثقافت سب سے بہترین ہے, اس کے مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. اور حضور کا علم سب سے اعلیٰ علم, صحیح علم, اور علم حقیقی وہی ہے. یہ تو فنون ہے, لوگوں نے ان کو علم بنایا اپنے طور پر, اور اس کے علم کو نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ علم نہیں ہے بلکہ, لیکن وہ مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے. وہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ نسبت حقیقت کی طرف ہونا. مجاز بولنے کی اجازت ہے. مرغی نے انڈا دیا یہ بھی بولنا جائز ہے, لیکن آپ کہیں کہ اللہ نے نہیں دیا مرغی نے دیا, صحیح ہے؟ آپ یہی بولیں گے کہ اللہ نے تو انڈا دیا مرغی سے دیا, یعنی اللہ نے نہیں کیا انڈا دینے کا کام, اللہ نہیں کرتا انسانوں کو مخلوقات کو, اللہ تو مرغیاں کرتی ہیں, ایسا بول سکتے آپ؟ حقیقت کی طرف نسبت کرتے ہوئے مجاز کی اجازت ہوتی ہے. صرف مجاز حقیقت نہیں ہوا کرتا کچھ. یہ جتنے فنون ہیں جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, جن کو ہم لوگ اس کا پڑھا لکھا قوم, پڑھی لکھی قوم کہتے ہیں, یہ علم میں نہیں آتی یہ چیزیں, ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا. بہت سی چیزیں یہاں پہ علم ہے وہاں پہ علم نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے دوسرے ملکوں میں علم نہیں ہے, وہ ہمارے انڈیا میں تو نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کے پاس بنگلہ دیش کا کیا حساب ہے, پاکستان کا کیا حساب ہے. باربری وہاں پہ علم ہے, حجام باربری علم نہیں ہے اپنے پاس. حجام کے نیچے حجام چرپٹا مارنا سیکھ لیتا ہوں, مگر یہاں پہ باضابطہ اس کا آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, امتحان ہوتا ہے, اس کا ایگزام ہوتا ہے, علم ہے. وہ اتنی موٹی کتاب پڑھنا پڑتا ہے بارہویں کے بعد. مردوں کو دفنانا, مردوں کو کفنانا, نہلانا, علم ہے اپنے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ غسال جو ہوتے ہیں مردوں کو نہلانے والے, مردوں کو دھلانے والے, علم ہے ان کے پاس؟ ہمارے پاس وہ علم ہے کیا؟ اور یہاں پہ کتنا بڑا علم ہے. ہمارے پورے شکاگو میں ایک ہی ہے مولانا, مولانا ہارون صاحب ایک ہی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, چونکہ وہ میڈیسن کے برابر علم ہے اس کا. پورا اس کو بامنگ کرنے آنا, پیٹ خالی کر کے اس میں مسالہ بھرنے آنا, آپریشن کر کے سینے آنا, تب کہیں جا کے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. نہلانے کا نہیں تو نہیں دیتے وہ لوگ. تو جیسے یہ چیزیں ہیں کہ ایک جگہ علم ابھی تک بھی نہیں بنے یہاں علم بن گئے، ایسے یہ چیزیں جو ہمارے کمانے کی ہیں علم کا، ہو ان کو منع نہیں کر کیا جاتا، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ علم کہتے کسے اصل، علم اس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا قرآن اور حدیث کی شکل میں. اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، پڑھے لکھے بناؤ، اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو پڑھے لکھے بناؤ، علم سکھاؤ ان کو، اس کا انتظام کرو میرے دوست. اور جس نے علم کو زندہ رکھا اپنی نسلوں کے اندر اسی کا دین بچنے والا ہے، اور جس نے علم کو زندہ نہیں رکھا، سمجھ میں آ رہا ہے، جس علم کو علم کہا جاتا ہے اس کا دین بچنے والا نہیں ہے، اس کی نسلوں میں دین نہیں بچے گا، آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ دیندار نہیں رہ سکتی. اس لیے علم کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ نے فرمایا کہ اس کا سیکھنا ضروری ہے، یہ فرض ہے یار ایمان والے پر، لڑکوں پر بھی فرض ہے، لڑکیوں پر بھی فرض ہے، مسلمان پر بھی فرض ہے، مسلمہ پر بھی فرض ہے. علم کو سیکھو، وحی کا علم ہے جو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں یہ علم ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو علم والے کہتے رہیں گے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا بات ہے، واقعی کیا معجزے ہیں حضور کے. حضور نے فرمایا کہ جہالت کا نشہ آ جائے گا لوگوں کو. جہالت کے نشے کا مطلب یہ کہ ہوں گے جاہل لیکن مانیں گے نہیں جاہل، چونکہ جاہل جو نشے میں جو رہتا نا انہیں مانتا نہیں، کیوں انہیں پہچانتا نہیں. جو نشے میں ہوتا کیا ہے، نشے کا لفظ کیوں استعمال کیا حضور نے جہالت کے ساتھ؟ نشے کا لفظ استعمال فرمایا کہ نشے میں آدمی ہوتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے، ہوگا جاہل مانے گا نہیں کہ میں بھی جاہل ہوں. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں، ہمارے پاس وہ ہیں. ارے بھائی اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، علوم قرآن کیا ہیں، علوم حدیث کیا ہیں، اس کو مناسبت ہی نہیں ہے، اسے کچھ پہچانا ہی نہیں اس نے اسے کچھ. اپنے بچوں کو پڑھوایا تو ہاں ہم نے پڑھا دیا ہے، اس کو کر دیا ہے، اپنے کام کا ہو گیا ہے، بہترین جاب ہوئی، اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، سٹل ہو گئے ہیں. یہ تو کافر کی سوچ ہے یہ سٹل ہونا. تو ایمان والا تو مرنے کے بعد پر یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر. سٹل کہاں سے ہوئے؟ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہوں، اور بڑے جو ہیں وہ ان پر بھی ضروری ہے تعلیم بالغان کا. ہمارے پاس جب علماء میسر ہیں، مفتی حضرات میسر ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ تھوڑا سا تجوید اپنی صحیح کر لینا، مسئلے مسائل سیکھ لینا، اپنا جو متعلقہ دین ہے جس فیلڈ میں ہم ہیں اس کے احکام ضروریہ کو پوچھ کر عمل کرتے رہنا. جو دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اس کا مطلب اس میں دین پر چلنے کی فکر نہیں ہے. اب اتنے لوگ اگر مسلی ہیں اور اتنے لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کتنا ٹائم ہونا مولانا کا؟ اور اگر ہم کو ضرورت نہیں پڑتی کبھی کچھ پوچھنے پوچھانے کی تو اس کا مطلب دین کی ہمیں کتنی پیاس ہے سمجھ لو. تو بڑوں کی تعلیم اس کا ایک نظام ہو، بچوں کی تعلیم اس کا ایک نظام ہو. اپنے بچوں کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ. ہمارے پاس دینی تعلیم میں دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں. دینی تعلیم کی فکر ہے آج کے پیرنٹس کو، سمجھتے ہیں، اتنا تو الحمدللہ احساس ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکینڈ کے اندر ان کو لا کے تھوڑی دیر مولانا کے پاس پڑھا لے کے ان کے آمین کرا لینا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ دعائیں بھی ہو جائیں، کچھ حدیثیں بھی ہو جائیں، کچھ آیتیں ہو جائیں، بس ہو گیا کام، دینداری کا کام ہو گیا. دینداری کا مطلب یہی رہ گیا ہے، قرآن دینی تعلیم کا مطلب یہی رہ گیا ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس علم کے بارے میں فرمایا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، کتاب کا علم سکھائے اپنی اولاد کو جب ان کو عقل آ جائے. جب عقل آ جائے کہ قید بتا رہی ہے کہ عقل سے پہلے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ابتدائی درجے کی تمہید ہے. وہی ہے، دیکھ لیا، وہ تمہید ہے. وہ عقل آنے کے بعد ہے اصل. تو عقل آنے کے بعد کون سا علم ہوں گا؟ وہ تو عالم دین کا علم ہوں گا، مفتی کا علم ہوں گا. اس ملک میں حافظ اگر بنا دیے تو سمجھ لو بہت ہی دیندار گھرانہ ہے. بھائی اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، حافظ بنا دیا اس کو، اس کے بعد کالج بھیج دیا، اس کو یونیورسٹی بھیج دیا اس کو. اب وہ بیچارہ ماحول کا تو ماحول سے متاثر ہونا انسان کی خصوصیت ہے. ہمارے بچے کی کوئی وہ غلطی نہیں ہے، بولیں گے غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو ریئلائز نہیں کیا کہ اگر ہم حافظ بنا کے بھی بھیجیں گے تو یہ تھوڑی اس کا حفظ اس کو بچاتے رہیں گا کہ بھائی تو چونکہ حافظ ہے لہذا وہ تعویذ کا کام کرے گا, نہیں کرتا ہوں. وہ ایک صاحب جو ہے سائیکل پہ جا رہے تھے, اپنے انڈیا کی مثال ہے, ایک صاحب کو ٹکر دے دی. اس نے پلٹ کے دیکھ کے کہا اتنی بڑی داڑھی ہے ٹکر دے دی. انہوں نے کہا کیا مطلب بھائی, داڑھی برک ہے کیا, داڑھی ہے ٹکر نہیں دینا تھا کیا, تو آ گیا سامنے میں کیا کروں. جیسے داڑھی ہونے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ اس کو برک لگ ہی جائے اور چوٹ نہ آئے, داڑھی کوئی برک نہیں ہے. ایسے حافظ ہونے کے باوجود اور ماحول سے متاثر نہیں ہوں گا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اب ہمارے پاس شکاگو میں 150 سے زیادہ حفاظ تو ایسے ہیں کہ ان کو پکڑ نہیں سکتے آپ حافظ ہیں, بلکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے, نہ شکل صورت ہے, نہ اپیرینس ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے. قرآن پاک کہاں یاد رہتا ہے, تراوی بھی نہیں پڑھا سکتے. اگر کوئی پڑھایا بھی تو اس کے پیچھے پڑھنا مشکل ہے, کون پڑھے گا ایسے کے پیچھے. حافظ کو محفوظ رکھنے کا راستہ اس ملک میں خصوصیت سے عالم بنانا ہے. خیر یہ تو حافظ کے لیے ہی ہے بلکہ نہیں, اس ملک کی جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ امت کو صحیح رہبر ملے, صحیح قائد ملے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایات ملتی رہے, ان کی تعلیم ہوتی رہے, تربیت ہوتی رہے, قرآن کے مطابق ہر ان کو اصول ضابطے بتائے جاتے رہے. اس کی ضرورت یہاں کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اب یہ بڈھے باہر سے آ کے کب تک سنبھالیں گے, کتنا سنبھالیں گے, آتا ہی نہیں. زبان یار من ترکی و من ترکی نے میں دانم. اب یہ جتنے پرانے اردو سمجھ رہے ہیں بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں, غیر اردو رہا تو انہیں اٹھ کے چلے جاتا. جو ترجمہ بھی کریں تو کیسا ترجمہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ترجمہ کیسا ہوتا ہے. موسا بولے ایسا لکھے, انہیں کچھ بول رہا ہے انہیں کچھ کر رہا, انہیں کچھ بول رہا ہے انہیں کچھ کر رہا, وہ سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے, وہ بھی چلا جاتا ہے اٹھ کے دو چار منٹ کے بعد. یہ اب یہ باہر کے لوگوں کا کام اتنا نہیں ہے, اب یہاں کی جنریشن کو اب اٹھنا پڑے گا, اور دو کاموں کے لیے اٹھنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے مسلمانوں کو, جو مسلمان ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے واسطے, اور ان سے جو اولادیں آئیں گی ان کی تعلیم و تربیت, کیونکہ سلسلہ تو روزانہ مستقل چل رہا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کے واسطے, اور دوسرے اس ملک کے برادران کو صحیح فکر دینے کے لیے اور ان کی ہدایت کا کام کرنے کے لیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ملک میں ہم جو آئے ہیں مسلمان, وہ دینے کے لیے آئے ہیں, لینے کے لیے نہیں آئے ہیں. دیں گے زیادہ لیں گے کم. ہم ڈالر لینے کے لیے آئے, ہم جاب کرنے کے لیے آئے, لیکن ہمارے پاس ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اور وہ ایمان ہے. ہمارے پاس نوکری سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اور وہ اسلام ہے. وہ نجات کا مدار ہے, ہماری بھی تمہاری بھی, سب کی, ساری انسانیت کی. اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پائے گا, اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پائے گا. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس مذہب کی یہ خصوصیت ہو کہ اس مذہب میں اگر کوئی پچھلے مذاہب والوں میں سے صاحب مذہب آ جائے تو اس کا کام نہیں چل سکے گا, تو اس مذہب کے ماننے والے کا کام کیسے چل جائے گا. بات کا مطلب سمجھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں, زندہ ہوں, تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے ان کو. یعنی ان کی نجات اس میں ہے کہ مجھ کو میری اتباع ان کو کرنی پڑے گی, تو موسیٰ کے ماننے والوں کا کیسے کام چل جائے گا. اگر آج عیسیٰ تشریف لے آئیں علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام, تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب موسیٰ کے لیے یہ جملہ ہے تو عیسیٰ کے لیے بدرجہ والا یہ جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں, تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ حضور کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی وحی کے مطابق عمل کر لیں, میرے دوستو, تو پھر ان کے ماننے والوں کو کہاں سے اس بات کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, ان کو کون بتائے گا؟ کیونکہ یہ بتانے میں حکمت بہت چاہیے, شفقت چاہیے, درد چاہیے, مجاہدہ چاہیے, قربانی چاہیے, برداشت چاہیے. اتنا کچھ ہمارے پاس ہے ان لوگوں کو بتانے کے واسطے, کبھی یہاں کے آنے والے مسلمانوں نے کیے نہیں کچھ. آپ اندازہ کیجئے کہ 3 سورے پورے کے پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہیں قرآن پاک میں. آل عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے عمران. سورہ مائدہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو معجزہ مائدہ کا نازل ہوا تھا اس کے اوپر ہے پورے سورت کا نام. سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے اوپر ہے پورا, مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام. بتاؤ ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ان کے بارے میں ہیں. ان کو کون بتائے گا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح کانسیپٹ ہے کیا, صحیح تعلیمات ہیں کیا، اللہ چاہتا کیا ہے، وہ کیسے پیغمبر تھے اللہ کے، کتنے محبوب تھے وہ، کیسے کلمۃ اللہ تھے، کیسے روح اللہ تھے، کیا ان کے معجزات تھے، اصحاب کہف کون تھے، عیسائی تھے، عیسائی بزرگوں کا قصہ ہے، مطلب اس زمانے کے مسلمان تو عیسائی تھے نا بھائی، اس زمانے کا جو سچا، ہر زمانے کے سچے مذہب والے کو مسلمان کہتے ہیں، سچے عیسائی تھے وہ لوگ، مسلمان تھے، اصحاب خدود وسمائی ذات البروج میں جو ہے نا وہ کون لوگ تھے، عیسائی تھے، عیسائی اسلام کے ماننے والوں کا ہی قصہ ہے وہ بھی، اس لیے یہاں کے بچوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کی نسلوں کو، یہاں گروتھ ہونے والوں کو تیار کرنا بہت ضروری ہے اس کام کے لیے کہ ان میں تبلیغ کا کام کریں، دین کا کام کریں، اس کی شکلیں بنائیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہزاروں علماء پیدا کرو گے تو دو چار نکلیں گے اس ٹاپک پہ کام کرنے والے. اعلیٰ کوالٹی چاہیے بہت اس کی. آپ دو چار پیدا کر کے بولے تو ان کو بھی سنبھال، ہمارے کو بھی سنبھال، یہ ہونے والا نہیں ہے. جب پروڈکشن کوئی ہائی لیول کا ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی خاص خاص ایٹم ہوتا ہے جو آپ کے کام کا ہوتا ہے. ہزاروں علماء اور مفتی جب پیدا ہوں گے نا تو پھر اس امت میں کوئی مجدد آئے گا یہاں پہ اور وہ ان لوگوں کو اسلام کی طرف لائے گا. اور ہزاروں علماء اور مفتی آپ بناؤ گے تو پھر اس امت میں مسلمانوں میں ان کے دین کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور ان کو صحیح رہبری پر ڈالنے کے واسطے کوئی کھڑا ہوگا اللہ کا ولی جو پوری 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 امریکہ کے مسلمانوں کی قسمت چمکا دے گا، اب بدل کے رکھ دے گا. کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ایسے کے ساتھ، اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے. مگر اللہ پاک کے کچھ ضابطے ہیں، ان کی کچھ عادتیں ہیں، ان کی سنتیں ہیں. اس لیے ہمارے بچوں میں سے جتنوں کے بچے حافظ نہیں بنے ہیں ان کو بناؤ، اور حافظ بننے کے بعد ان کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ. اب آپ بولیں گے کہ سب حافظ عالم مفتی بنیں گے تو یہ دنیا کا دھندا کیسے چلے گا؟ تو ساری دنیا تو سوچ نہیں رہی ایسا، آپ تھوڑے سے سوچیں گے تو اسے کیا ہونے والا ہے؟ تو اتنے تو سوچو، اور اگر زیادہ سے زیادہ سوچے نا تو جتنے بھی سوچے کم پڑتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. روزانہ 5 لاکھ انسان دنیا کے اندر بڑا ہوتا ہے، روزانہ بڑا ہوتا ہے 5 لاکھ انسان. اور کل دوسرے دن ان 5 لاکھ کی تعلیم و تربیت کا ویٹ نہیں کیا جاتا، انتظار نہیں ہوتا، پھر 5 لاکھ آ جاتے ہیں. پھر تیسرے دن وہ 2 کا انتظار نہیں تھا اور 5 لاکھ آ جاتے ہیں. روزانہ کی 5 لاکھ سے زیادہ بڑے ہونے والوں کی کھپت ہے اس دنیا میں. کتنے بنائیں گے؟ کتنے بھی بناؤ کے دیکھ لو آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر جیسے کہ ویسی ضرورت رہے گی. اور ان سب کا کھانے پینے کا کیا ہوں گا؟ کھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے. یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ پاک ان کو کھلائے گا، ان کے کھلانے کا انتظامات اللہ کرے گا. اس سے زیادہ چکر میں مت رہو ہماری اولاد کیا کھائے گی کیا پیے گی. جتنے مولوی حافظ ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا بھوکے مر رہے ہیں، اس چکر میں مت پڑو. اور وہ خود سمجھدار ہوگا تو اس کے لیے اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کے لیے راستہ بنا دو کہ تو دین کے واسطے وقف ہو جا، میں کما رہا ہوں نا، میری اس میں سے کھا دوں، میں نے تیرے لیے اتنا بنا دیا. کتنے ڈاکٹرز حضرات ہیں، کتنے بزنس مین ہیں، پیسہ جمع کیا ہوا ہے انہوں نے کاہے کے لیے، اولاد کے لیے تو کیا ہوا ہے، اس کو بتا کہ تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو بے فکر ہو، دین کا کام کر. تربیت کا اس لیے طریقہ یہ ہے کہ حافظ بنا دو، اس کے بعد اس کو عالم بنا دو. اور حافظ عالم بنانے کے دوران اس کو ہائی اسکول تک، یعنی 8ویں کلاس تک یا 10ویں کلاس تک، جو نظام آپ کے پاس نیو یارک میں ہے وہاں تک پہنچا دو ہوم اسکولنگ وغیرہ کے ذریعے سے. اس کے بعد اس کے اوپر چھوڑو، اس کو یہ بولو کہ اگر تو کسی شعبے میں جانا چاہ رہا، جیسے باپ میڈیکل کے لائن کا ہے، میڈیسن میں جانا چاہ رہا، انجینئرنگ کے لائن کا ہے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انجینئرنگ کے لائن کا ہے، ادھر کمپیوٹر کی لائن کا ہے، یا اور کسی طرف کا ہے، بزنس مین ہے، کچھ ہے، اگر تو ادھر آنا چاہ رہا تو ادھر چلے جا. اور اگر نہ تو دین کے لیے وقف ہونا چاہ رہا تو دین کے لیے وقف ہو جاؤ. طریقہ یہ ہے، اگر وہ دین کے لیے وقف ہو تو خوشی سے اس کو دین کے لیے وقف کر دو. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہی ہوگا، مزے میں وہی رہے گا. اور اگر نہیں، اس کی بھی طبیعت نہیں چل رہی، آپ کی بھی نہیں چل رہی، کہ نہیں جیسے ہمارے ساتھ سہارا ہے زندگی کے پیٹ پالنے کا، اس کا بھی کچھ سہارا ہو جائے، ٹھیک ہے، عالم تو بن جا دو پہ اس کو. اس ملک کے اندر ایسی صورتحال اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کے دین کے بچانے کی تدبیر ہماری طرف سے نہیں ہوگی، اور نہیں ہوگی تو اس کی بے دینی کی ساری ذمہ داری ہمارے طرف پہ آئے گی. وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، ہمیں بھی لے جائے گا. تو کل آخرت میں ہمارے پاس عذر رہے گا, پروردگار ہم نے تو حافظ بھی بنایا, عالم بھی بنایا, اس کے باوجود یہ بگڑا ہے تو یہ اب وہ خود ذمہ دار ہے, ہم نہیں ہیں. اور اگر نہیں اس کے بغیر وہ بگڑ گیا ہے تو وہ خود بھی ذمہ دار ہے اور ہم بھی ذمہ دار ہیں, اللہ پاک ہماری گردن پکڑیں گے. ترتیب تربیت کی یہ ہے. اس وجہ سے میرے دوستو اب یہ پورے کون سا علاقہ ہے بولتے ہیں اس کو, بروکلین ہے یہ, وہاں سے شروع ہو رہا ہے, بہت دور سے بروکلین تھا یہ تو. اچھا اب یہ پورے بروکلین میں آپ کے پاس کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے کہتے. مجھے بڑی سن کے بڑی حیرت ہوئی یار, ملین سے زیادہ آدمی نیو یارک میں ہے مسلمان اور ان کے پاس اتنا بڑا ایریا بروکلین کا ہے, اس میں کوئی اچھا مدرسہ نہیں ہے, کوئی دورے تک کا مدرسہ نہیں ہے, کوئی عالم تیار ہونے والے نہیں ہیں, کوئی مفتی بننے والے نہیں ہیں, کوئی بہترین لائبریری نہیں ہے, ادارے کے واسطے کوئی بہترین معیاری جگہ نہیں ہے, کوئی مسجد طریقے کی نہیں ہے. اب یہ بیسمنٹوں میں اور جناب مسلوں میں کب تک چلیں گی گاڑی ہے؟ یہ تو بالکل انیشیل میں ہونے والے کام رہتے ہیں, اس کا انتظام نیت کے اوپر ہے. ہم نیت کریں گے اللہ پاک انتظام کرے گا. اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے واسطے اور آنے والے نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت کے واسطے میرے دوستو اپنے بچوں کے لیے تو ارادہ کر لو کہ اللہ تو دین کے لیے قبول فرما لے, اور آپ یہاں میدان ہی میدان ہے دین کے لیے قبول کیے جانے کا, کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگ جائے. خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس کا مال اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگتا ہے, اور بدنصیب وہ ہوتا ہے جس کا مال تقاضوں پہ لگنے سے بچ جاتا رہ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہوشیاری ہے کہ ہم زیادہ ان کو ان کو دیتے نہیں ہیں, بچا اچا کے رکھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ میں لیتا نہیں اس کا, اس حالت کہ میرے کو پسند نہیں ہے اس کا لینا. جس کا لینا پسند نہیں کیا جاتا اسے توفیق نہیں دی جاتی, جس کا لینا پسند کیا جاتا ہے اس کو اس کے ہلاک کرنے پر ختم کرنے پر مسلط کیا جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, فَيُسَلِّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ, فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ. اس لیے جو مالی تقاضے ہمارے اوپر ہیں اپنے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, دین کو بچانا, دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں سے, ہماری ضروریات میں سے ہے. دین ہمارا ہے, اس کو بچانا پڑے گا. دین کا کام ہمارا اپنا کام ہے, انسٹیٹیوٹس ہمارے ہیں, ہم کو کرنا پڑے گا. آخر یہ جو اسکول چلتے ہیں, جناب والے لائبریریز چلتی ہیں, یہ چلتے ہیں, وہ کس کے پیسوں سے چلتے ہیں؟ ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں, ہمارے ہی پیسے سے ہوتے ہیں. ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چندہ لینے کو گئے, ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے, دوست ہیں ہمارے. وہ بات بٹھا کے بات بتانے لگے کہ میرے گھر کا جو ٹیکس ہے وہ $10,000 سالانہ ہے. میڈیم مکان تھا ان کا, میڈیم جگہ ہے, تو ٹیکس اس کا 10,000 سالانہ ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انوائس پورا بھیجتی ہے مجھے حکومت کہ تمہارے 10,000 ہم نے کہاں کیسے خرچ کیے اور کرتے ہیں. اس پر انہوں نے نکال کے بتایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے 10,000 میں سے 3,000 تمہارے محلے میں جو پبلک اسکول ہے اس اسکول میں ہم نے تمہارے 3,000 دیے. اور وہ یہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے اس پبلک اسکول میں میرا بچہ ایک دن بھی نہیں گیا, بولے جاتا ہی نہیں, وہ تو اس کے دوسرا نظم کیا ہوا ہے. مگر چونکہ انتظام حکومت کا ہے اس وجہ سے حکومت تو پیسہ لے کے دے گی, تنخواہیں وہیں سے جاتی ہے, سیلری وہیں سے جاتی ہے پبلک اسکول کی, ہم سے جاتی ہے اور کہاں سے جاتی. تو بھائی وہاں حکومت ہے تو ان کی طرف سے انتظام ہے, ہمارا نہیں ہے تو کیا ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے, اپنے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے, اپنے تعلیم و تربیت کے نظم کو چھوڑ دیں گے, سیٹ اپ کو چھوڑ دیں گے, اپنی مسجدوں کو اور اس کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے, اپنے مدرسوں اور اس کے تقاضوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہمیشہ اس امت مسلمہ نے اس فریضے کو سمجھا ہے اور اس نزاکت کو اٹھایا ہے, ذمہ داری اس کی لی ہے اور اس تقاضے پر لبیک کہا ہے, اور یہ امت کہتی ہے اور اللہ پاک اس کو دیتا ہے. یہ وہاں پر بھی دیتا ہے چونکہ وہ تو کمائی رہا, دینا ہی دینا ہے ٹیکس اس کو, اور پھر وہ اسی میں سے ادھر بھی خرچ کرتا ہے, اللہ پاک اس کو برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے دوستو مالی اعتبار سے جو تقاضے آئے یہ مت سمجھو کہ یار یہ بھی ایک برڈن آ گیا, نہیں, یہ تو سورس آف انکم ہے. اللہ کے دین کے کاموں پر اپنے مال کا لگنا ہمارے لیے مال آنے کا اللہ کے خزانوں سے ذریعہ ہے, سورس ہے. جتنا زیادہ آپ کو اس کا چانس مل گیا اتنا زیادہ آپ نے سورسز کو لیے. لاتوکی فیو کالک مسلما سے حضور نے فرمایا تھا کہ اپنا بٹوا مت بن کر ورنہ اللہ پاک اپنا بٹوا بند کر دے گا. ہمارے بٹوے میں ہوتا ہی کیا یار, اصل تو ان کا بٹوا کھلوانا ہے, چھپر پھاڑ کے آتا ہے پھر ان کا بٹوا کھلنے کا راستہ کیا ہے؟ تقاضے دین کے تقاضوں پہ لبیک کہو, جھجکو مت, ہیزیٹیٹ مت ہو, شرماؤ مت, بزدل مت بنو, ڈرو مت. الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان ڈراتا ہے. اس لیے مالی تقاضے اب رمضان کا موقع ہے, ہر طرف سے تقاضے آتے رہتے ہیں, کسی سے برا مت مانو, مینج کرو سب کو. آپ کے پاس صرف 100 کی گنجائش ہے, آپ 50 25 25 20 20 50 50 جتنے ہو سکتا ہے ویسے مینج کرو, مگر برا مت مانو کہ یار بھی اس کو دیا تھا تو آ گیا, گلگا بھی اس کو دیا تھا تو آ گیا, ارے بھی اس کو دیا تھا تو آ. سب میرے ہیں, سب کا کام میرا کام ہے, امت کا کام ہے. چلو یار تم بھی لو, چلو تم بھی لو, چلو تم بھی لو. اگر اللہ نے اور دیے ہیں تو اور دیتے جاؤ, لیکن اگر تھوڑے ہی دیے, محدود ہیں اپنے پاس, اس محدود کو میں مینج انتظام کرو اس کا, لیکن برا مت مانو, چونکہ برا ماننے سے پھر ان کو برا لگ گیا تو مشکل ہے. جس دن ان کو برا لگ جائے گا محرومی کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جان کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے, جان میں اپنی جان, اپنے اولاد کی جان, اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کو سوچو, اور اپنا مال جتنا اللہ کے دین کے لیے لگ جائے وہ, اور اللہ کے راستے میں نکلنا اسی کا حصہ ہے, اپنی تعلیم کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, امت مسلمہ کی بیداری کے لیے, ایمان کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ زیادہ سے زیادہ بڑوں کا سیٹ اپ اس میں زیادہ ہے کہ اپنے لیے جماعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں, چار چار مہینے کے, 40-40 دن کے جماعتوں کی نصرت ہے, آنے جانے اور گشتے ہیں یہاں کی, تعلیم ہے, ان کے اوپر بھی پوری طرح پابندی سے آدمی جمع ہوا رہے, لگا ہوا رہے, تاکہ ہماری اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے لگتی رہے, ہماری اولاد بھی اس کے لیے لگ جائے, ہمارا اپنا مال بھی لگے اور ہمارا مال دوسروں پر بھی لگ جائے. حق تعالی شانہ ہوں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاید دیر ہوئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.